نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين رب العالمين. دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 20 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورہ 22-35. من کانا یریدو، جو کوئی چاہتا ہے، جو انسان چاہتا ہے، کیا چیز چاہتا ہے؟ حرف الآخرتی، آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرفی ہی، ہم زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اس کی کھیتی میں. یہاں پہ آپ کو دو کھیتیوں کا تقابل ملے گا، تقابل مطلب موازنہ یا کمپیریزن ملے گا. ایک کھیتی ہے آخرت کی اور ایک کھیتی ہے دنیا کی. یہ اصل میں انسان کے اعمال کے فوائد کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی کس کھیت میں کام کرتا ہے اور کس کھیت میں کام کر کے وہ اس سے نفع کماتا ہے. دیکھیں، اگر آپ ویسے بھی فزیکل سینس میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر ایک کھیت ہے، جس کھیت میں آپ بیج ڈالیں گے اسی سے فصل اگے گی نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے کھیت میں اپنے بیج ڈال دوں اور اپنے کھیت پہ جا کے ویٹ کرنے لگوں کہ یہاں سے کھیتی نکلے. ایسے نہیں ہو سکتی نا. تو جس جگہ پہ بیج ڈالا جاتا ہے کھیتی ادھر سے ہی اگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کے بارے میں بتایا، ایک وہ ہے جو چاہتا ہے اس کی کھیتی آخرت میں ملے. آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، باقیات الصالحات ہیں، جو وہاں پہ جا کے وہ یعنی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا پھل وہاں پہ اس کو ملے گا، اس کی فصل اس کو وہاں پہ ملے گی. تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا، یہیں پہ چاہتا ہے کہ اس کو بدلہ مل جائے، اس کے اعمال کے فوائد اس کو یہاں نظر آ جائیں، اس کی فصل اس کو یہاں مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے اس کو دے دیں گے. مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب، لیکن یہ یاد رکھو کہ پھر اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنا. یہ سیکنڈ والے بندے کے لیے. پہلے والے کے لیے کیا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ اس کو آخرت میں اس کی فصل ملے، ہم اس کی فصل کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے یہی میری محنت کا پھل مل جائے، کیونکہ ہر میں محنت کرنی پڑتی ہے. کون سی کھیتی ایسی ہے جو بغیر محنت کے ہی اگ جائے؟ کون سا کسان ایسا ہے کہ جو بس بیج پھینک کے اور اس کے بعد فارغ ہو کے سو جائے کہ اب میں اٹھوں گا جس وقت کاٹنے کا ٹائم ہوگا اور خود ہی نکل آئے گی؟ نہیں نہیں، بیج بھی ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے کہ جا کے کہیں کھیتی اگتی ہے. تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کی بھی ہر کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ یہاں پہ محنت نہیں کرنی پڑتی، مگر یہاں پہ اگر کوئی ارادہ کرے گا کہ مجھے یہیں اس کھیتی کا پھل چاہیے، تو یاد رکھو کہ آخرت میں پھر اس کو کچھ نہیں ملنا. پھر آخرت میں ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہاں اس کو کوئی اس کا ثواب ملے، وہاں پہ جا کے اس کا پھل اس کو ملے، وہاں پہ اس کو ریوارڈ دیا جائے، کیونکہ اس نے آخرت کی کھیتی میں تو بویا ہی نہیں، اس نے تو دنیا کی کھیتی میں بویا. یہ بات اتنی خوبصورت ہے نا، کھیتی کی جہاں پہ مثال دے دی گئی نا، تو اس سے بات بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان دنیا میں فصل کاٹنا چاہے، پھر آخرت میں جا کے اس کے لیے نہیں ہے، اور جو آخرت میں فصل لینا چاہتا ہے اس کو آخرت کی کھیتی میں لگانا پڑے گا. اور کیا ہے اس کا مطلب کہ آخرت کی کھیتی میں لگانا پڑے گا؟ آخرت کی کھیتی میں کیسے لگایا جاتا ہے؟ آخرت کی کھیتی میں تب لگتا ہے بیج جب کہ کام کے پیچھے جو نیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، ثواب لینا ہے. یا ایون یہ بھی بری نیت نہیں ہے کہ مجھے جنت چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جنت کے لیے نہیں کرنا چاہیے کام. نہیں، آپ کریں، اللہ نے خود جنت کے لیے انسینٹو دیا ہے قرآن میں, تو آپ اس کا بھی رکھ سکتے ہیں ارادہ کہ مجھے کس کے بدلے جنت ملے, مجھے جنت میں یہ ملے, مجھے وہاں پہ ایسے ایسے یہ ان ممبروں پہ میں چاہتی ہوں, مجھے اللہ کا دیدار ملے, مجھے یہ ساری چیزیں آخرت سے ریلیٹڈ ہے نا, یعنی مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے. لیکن یہ کھیتی تب اگ سکتی ہے جب نیت صرف اور صرف یہی ہو آخرت سے ریلیٹڈ, سمجھ آئے؟ اگر نیت میں دنیا میں پانا ہو کہ مجھے یہاں مل جائے, تو چاہے میں منہ سے کتنا ہی بولتی رہوں نہیں جی میں تو اپنی آخرت کے لیے کریں, نہیں جی ہم تو آخرت کے لیے کریں, بس جی ہماری آخرت سمر جائے, لیکن جب میرے اندر نیت اندر ہوتی ہے نا, وہ بولنے سے تھوڑی نیت ہوتی, نیت تو اندر ہوتی ہے. اب وہ نیت اندر اگر یہ ہے کہ نہیں مجھے یہاں پہ بھی اس کا مجھے فائدہ ہے, ہونا چاہیے اور مجھے یہ ملنا چاہیے, تو پھر نہیں, پھر آخرت کے لیے خالص نہیں ہے. آخرت کی فصل تو آخرت میں ہی ملے گی, ہاں اللہ چاہے تو دنیا میں بھی اس کے کوئی فائدے دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان عالم دین ہے, اب دیکھیں مثال کے طور پہ بخاری وغیرہ ہیں, ان کی مسلم ہیں, ان کی محنتیں آخرت کے لیے تھی, ان کے عمل خالص ہیں, لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دے دی, آج تک لوگ ان کے نام جانتے ہیں. وہ تو کوئی پیغمبر نہیں تھے, وہ تو کوئی ایسے صحابہ میں سے نہیں تھے, لیکن اللہ نے دے دی نا, تو اللہ چاہے تو دنیا میں دے دے, چاہے تو نہیں بھی دے, کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے, مگر گارنٹیڈ آخرت میں اگر اس نے آخرت کے لیے کیا. مگر دنیا کی کھیتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ پانے کے لیے, تو ما لہو فی الآخرت من نصیب, یاد رکھو پھر وہاں نہیں کچھ ملنا. اب ہمیں دیکھنا کیا ہے, میں جو دن بھر کام کرتی ہوں یہ میرے کام میں کس کھیتی میں اگا رہی ہوں, میرا ہر کال ہر فیل ایک بیج ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں دنیا کے بھی کھیت میں بو رہی ہوں یا آخرت کے کھیت میں لگا رہی ہوں, یہ بات سمجھ آ رہی ہے کھیت کی, کیونکہ سارا دن ہم بیج ڈال رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ضرور ڈال رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ہے کہ مجھے یہاں پہ اس کا بدلہ ملنا چاہیے, مجھے یہ چاہیے اسے. اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے مل جائے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پتا چلتا ہے ہمیں کتنی کانشیسلی زندگی گزارنی, شعوری زندگی گزارنی ہے, ایسے نہیں بس چلے چلے جا رہے, بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کر لیا یہ کام, اور نہیں مجھے میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی. نہیں, نیت ہونی چاہیے, اگر کوئی بھی نیت نہیں تھی تو وہ بھی دنیا کی کھیتی میں ہی لگ گیا, کیونکہ آپ نے تو نہیں اسے آخر چاہی, آپ نے اس کی اسے وہاں پہ اللہ کا پلیجر نہیں چاہا, اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں چاہی, تو کیوں ملے گا؟ جیسے ہم لاشعوری طور پہ کئی چیزیں کرتے ہیں نا, ہمیں کوئی ذہن میں بات ہی نہیں ہوتی, ہم کہتے کچھ بھی نہیں بس ویسے ہی کر لیا, بس شوقیہ ہی کر لیا, بس اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر لی, تو سیٹسفیکشن مل جائے گی پھر دنیا, پھر یہیں کے لیے کیا نا, یہاں پہ مل جائے. یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بری بات ہوگی کہ اگر دنیا کی اس کے لیے وہ کام بہت برا ہی ہوگا جو دنیا کے لیے کیا گیا, نہیں, بڑے اچھے اچھے بھی کام ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کی کھیتی میں ہوتے ہیں, بہت اچھے اچھے کام ہوتے ہیں, بہت خوبصورت کام ہوتے ہیں, لیکن وہ یہیں پہ بوئے گئے ہوتے ہیں. آپ کو وہ مشہور حدیث تو پتا ہے نا, بہت دفعہ سنائی بھی ہے, اللہ استغفر اللہ ربی, کہ وہ جن سے سب سے پہلے جہنم کو بھٹکایا جائے گا وہ عالم, وہ شہید, وہ سخی, تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ, وہ پوری لمبی حدیث میں نہیں ہم جاتے, لیکن آپ نے کتنی دفعہ سنی بھی ہے میرے سے بھی, کہ وہ عالم کہے اللہ میں نے تو اس لیے کیا کہ اللہ تیرا نام بلند ہو, اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تو نے دنیا کے لیے کیا نا, وہاں کی شہرت کے لیے کیا, تو نے وہاں کی نیک نامی کے لیے کیا, تو تجھے وہاں پہ مل گیا, تو اس نے بیج کہاں بویا, کہاں بویا, دنیا کی حرص میں, لیکن وہ چاہتا ہے اپنا بدلہ آخرت میں. کتنا نیکی کا کام ہے یہ مطلب نہیں کہ ہر سب دنیا کے اندر وہ برے برے گندے کام کر رہے ہیں کوئی, تو وہ نہیں, بہت بظاہر خوبصورت کام بھی ہو سکتے ہیں. وہ دوسرا ہے جو چیریٹی دیتا ہے, وہ اتنا سخی ہے, وہ اتنی ڈونیشنز دیتا ہے, وہ یہاں لگاتا ہے وہاں لگاتا ہے, لیکن اس کا بھی کیا, وہ بھی کہتا ہے اللہ نے تیرے لیے لگایا, اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں تو نے تو دنیا میں شہرت کے لیے لگایا, اب تو نے بدلہ وہاں پا لیا, یہاں پہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے. سمجھ آ گئی آپ کو, ہر سے دنیا اور ہر سے آخرت کی, دو لوگ ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کون اپنی کس کھیتی کو संवार रहा है, किसको बढ़ा रहा है, किसको अच्छा कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो हर्सल आखिरा में बोएगा ना, हम उसकी हर्स में इजाफा करेंगे, हम करेंगे उस, वो तो एक बीज डालता है, हम उस बीज से क्या करेंगे? पता है आपको एक नेकी कितनी गुना हो जाती? 10 गुना तो है ही, 70 गुना भी हो सकती, 700 गुना भी हो सकती, बेहिसाब भी हो सकता है उसका अजर। अल्लाह ताला एक बीज को कितनी दफा मल्टीप्लाई कर दे, एक खजूर को और पहाड़ के बराबर कर दे। ये क्या है? नजिद लहू फी हर्सी ही। इसको, इस आयत, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है, ये हमारी इसलाह कर सकती है। हाँ, अंधाधुंध कभी चल रहे होते ना, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, नहीं जी बस ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। शहूर के साथ रहे दुनिया में, तो नजिद लहू फी हर्सी में क्या है कि हम खुद इजाफा कर देते हैं उसकी खेती में। बस उसने तो एक बीज बोया था, अल्लाह ने कितनी दफा मल्टीप्लाई कर दी, उसने तो एक खजूर सदका की थी, अल्लाह ने वह पहाड़ के बराबर कर दी। ये है अल्लाह की तरफ से इजाफा करना, और ये किस पे डिपेंड करता है? जितनी जितनी नियत खालिस होगी, जितनी नियत सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, उतना ही ज्यादा वो मल्टीप्लाई होगा। यानी ये समझ लो उसकी खाद है या उसका पानी है या उसकी जो न्यूट्रिशन है, ये इससे और ज्यादा वो बढ़ेगी, उसको ज्यादा मिल रही है। अगर जितना इखलास है, इखलास जो है ना वो उसको बढ़ाने वाली चीज है। तो अब पता चले कि हमारी चाहत क्या है, ये सारा यानी दोनों खेतों में लगाना सिर्फ नियतों के फर्क से हो सकता है। मैं जो बो रही हूं, मैं कहां चाहती हूं इसका फल काटना? कभी आपने अपने आप से पूछा? कभी आपने ये सोचा? जितना 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 मैंने आज तक काम किया है, उसका मुझे किधर दिल चाहता है कि मुझे मिले? और याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया, खेत तब लगता है उस पर मुसलसल मेहनत होती है, सिर्फ बीज डालने से नहीं हो सकता, उसके बाद उसकी हिफाजत भी करनी होती है। जो नेकी है, आपको पता है इसकी कितनी हिफाजत करनी पड़ती है? अगर ये जाया हो जाए, ये सिर्फ बीज डाल के सो नहीं सकते हम भी, अगर ये जाया हो जाए, किस तरह जाया हो जाती है? रियाकारी से, तकब्बुर से, एहसान जिताने से, कई गुनाहों से। तो ये बीज डाल के हिफाजत भी करनी है, और बीज डाल के इंतजार भी करना है, सब्र करना है। ये इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं मुझे फौरी शाबाश मिल जाए। आज मैंने ये काम किया, मुझे मेरी तारीफ क्यों नहीं की, इन्होंने मेरी शाबाश क्यों नहीं कहा, देखो मैं इतनी नींद से उठ के आई और मैंने देखो ये इतनी रात बैठी रही हूं और किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो उसका फायदा यहां अगर कोई चाहता है तो फिर आखिरत में नहीं मिलना, और अगर आखिरत के लिए चाहता है तो फिर वेट करना पड़ेगा। कोई टेस्ट ऐसा है जिसे पता चले कि ये मैं दुनिया की खेती में डाल रही हूँ या आखरत की खेती में डाल रही हूँ? कोई ऐसा टेस्ट है? हाँ, मैं आपको एक टेस्ट बता सकती हूँ, आप वो टेस्ट कर सकते हैं। और वो टेस्ट क्या है कि अगर तो आपने किया होगा ना आखरत की खेती में के लिए, उसका इरादा किया होगा, अगर वहां पे आपने बीज डाला ना, याद रखें आपको कभी सिले की उम्मीद नहीं होगी कि मुझे अब इससे क्या मिलेगा। आपने मसलन है आज उसके साथ कोई नेकी की है और आपने आज सोचा है नहीं मैं तो आखिरत के लिए कर रही हूँ, मुझे तो वहां बस सिला चाहिए, नहीं जी बस मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, कल को आपको जरूरत पड़ती है, अब वो नजर ही नहीं आती कहीं बंदी, तो आप क्या कहते हैं? कल तक मैंने देखा इसको जरूरत थी, मैं इसके काम आई थी, आज देखो जरा आज ये मेरे साथ क्या कर रही है, आज देखो इन सब मूड मोड़ लिया मुझसे। इंसान डिप्रेस होता है, इंसान फिर कहता है ना वो जो लोग कहते हैं ना दुनिया बड़ी मतलबी है, दुनिया बड़ी मीन है, बड़े सेल्फिश लोग हैं, वो पता है क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने दुनिया के साथ जो भी भलाई की वो हर सब दुनिया में बोते रहे हैं, वो चाहते थे कि हमें यहीं से बदला मिल जाए। वो जब उनको बदला नहीं मिला, याद रखे हर सब दुनिया में भी जो बोएगा ना गारंटीड नहीं है कि उसको बदला मिल जाए। सुभान अल्लाह, ये गारंटी नहीं। सूरह बनी इसराइल में बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, यही बात कि जो दुनिया की खेती के अंदर डालता है अल्लाह जितना चाहेगा उतना उसको अता करेगा। ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने आज इसकी हेल्प की, ये भी मेरी हेल्प करे, हो सकता है वो बिल्कुल ही ना करे, हो सकता है जितनी मैंने उसकी की थी उतनी ही ना करे, थोड़ी सी कर दे, हो सकता है वो कहीं नजर ही ना आए। तो कोई पता नहीं है कि आपको कितना बदला मिलता और मिलता भी है कि नहीं मिलता। سکتا, وہ اللہ کی مرضی ہے. جتنا بھی چاہے وہ ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دی ہے وہ اتنی ہی ملتی ہے. آخرت کس طرح ملنی ہے؟ وہ آپ کی محنت سے ملنی ہے. تو دنیا میں انسان بہت محنت کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے. آپ دیکھیں ایون کمانے کے لیے بھی, آپ دیکھیں جتنی آپ نے محنت کی ہوتی, بعض دفعہ اس طرح سے نہیں آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, آپ کو نہیں اس طرح سے سیلری دی جاتی, آپ کو اس کا ویسا اجر نہیں ملتا. اور دوسرے معاملات میں بھی دیکھ لیں دنیا کے. تو اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا مطلبی ہو گئے, یہ ہو گئے, بس آج کا تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. او نیکی تمہیں سمجھا ہی ہر سے دنیا میں بونے کو, یہ تمہاری غلط فہمی تھی. وہ نیکی تو ہے ہی نہیں ہے وہ جو ہر سے دنیا میں بویا تم نے. نیکی تو یہ تھی کہ اگر تم ہر سال آخرہ میں بوتے. اب وہ کیا کہہ رہے, آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو نیکی کی اور مجھے پلٹ کے کیا ملا, مجھے تو پلٹ کے یہ ملا وہ ملا, الٹا ہی مل گیا بجائے اس کے کچھ اچھا ملتا مجھے تو. اب کیا ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ مجھے پلٹ کے کچھ ملے. جس نے یاد رکھے ہر سال آخرہ کے اندر بویا ہوگا, وہ امید ہی نہیں کبھی کرے گا. وہ ویسا ہے جیسے محاورہ سنتے نا, نیکی کر دریا میں ڈال کے بھول گیا, اس کو یاد ہی نہیں ہے میں نے کی ہے. امید لگانا تو دور کی بات ہے, وہ بھول ہی گیا ہوا کہ میں نے کس سے کیا کیا تھا. بس اللہ کے پاس جب ملا ہے تو پھر میں نے اس کی طرف کیوں دیکھنا. اور جو ہر سب وہ لوگوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے, آج میں نے کیا ہوا نا, کل مجھے امید ہے کہ کل کو ان سے بھی ملے گا, ریٹرن کب ملے گا. اللہ اکبر, پھر ہم ڈپریس ہوتے ہیں کیونکہ انسان تو کمزور ہے, وہ کبھی دیں گے کبھی دیں گے ہی نہیں. جیسے فار ایگزامپل, ایک دیکھیں ایگزامپل, ہم نے کسی کو دیا تحفہ, ہم نے اس کو دیا مثلا ہے کہ $1,000 اس کو دے دیا شادی پہ, جب اس کو اپنی شادی پہ بلایا تو اس نے 50 دیا. اب کتنی مایوسی ہوئی, ارے میں نے تو دیکھو اس کو 1,000 دیا تھا, اس نے 50 دیا. کیونکہ میں نے ہر سب دنیا میں جو بویا تھا میں چاہتی تھی کہ مجھے یہیں سے مل جائے لیکن نہیں ملا. تو ہمارے ایٹیچیوڈز ہمیں بتا دیں گے کہ ہم نے کس کھیتی میں بویا ہے. اگر آپ اپنا محاسبہ کریں خود ہی پتہ چل جائے گا. اور یاد رکھیے سبحان اللہ, اب جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جب کوئی زمین خریدنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی زرخیز ہے زمین. کلر والی زمین نہیں خریدتے جس کے اندر کچھ اگ نہ سکے. تو زرخیز زمین کی ظاہر قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو ہر سال آخرہ جو ہے نا بڑی زرخیز ہے, اور جس کو کہتے ہیں ایور گرین ہے. اور جو ہر سب دنیا ہے نا, اس کی زمین کچھ زیادہ زرخیز نہیں ہے. کبھی کچھ اگایا تو اگایا, نہیں اگا تو نہیں, اور ختم ہو جانے والی ہے. ایک دن بالکل ہی فیڈ اوے ہو جائے گی, یہ اس کی ڈیوریشن لانگ ہے ہی نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے, پھر کدھر اگانا ہے, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہم نے اپنی نیتوں کو ریوائز کرنا ہے. اور بعض دفعہ نیتیں کہیں دب جاتی ہیں. ہم اچھی سے شروع کرتے ہیں, ہم کہتے تو ہم آخرت کے لیے کریں گے, آخرت کے لیے کریں گے, اور اس کے بعد وہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہم نے کبھی یہ کہا ہوا تھا. اور پھر وہ دوسری نیتیں اوور ٹیک کر لیتی ہیں اس کو, اور پھر ہم وہ کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم بھی ایکسپیکٹیشن شروع کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک آپ کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہوں. آپ کی جو نوٹ بکس ہیں نا, ان میں بیچ میں لائن کھینچ لیں, پیج کے بیچ میں ایک لائن کی ایک طرف اوپر ٹاپ پہ لکھیں ہر سب دنیا, اور ایک طرف لکھیں ہر سب آخرہ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو نا کچھ چیزیں دیتی ہوں, کچھ باتیں کہتی ہوں, اور آپ نے ان میں سے ایک کالم کے اندر اس کو لکھنا ہے کہ جو میں آپ کو باتیں کہہ رہی ہوں یہ کس کالم میں جائیں گی. یہ آپ کو خود دیکھنا ہے, خود فیصلہ کرنا ہے کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائیں گی. کیونکہ ہم نے ہمارا تھوڑا سا ہمارا یہ پرابلم ہے نا کہ ہم نے دنیا اور آخرت کو ڈفرینٹ خانوں میں بانٹ دیا, اور بانٹنے کے بعد ہم یہ بس سوچتے ہیں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو ہے دین, اور باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ دنیا ہے. یہ جو یعنی شادی بیاہ ہے, کام کاروبار ہے, جو اور چیزیں دیکھ لیں, بچوں کو پالنا ہے, یہ سب چیزیں نا یہ ہیں دنیا. یہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں بس قرآن پڑھے, ہم نماز پڑھے, یہ آخر دین ہے. اسلام نے تو اس طرح کے خانوں میں نہیں بانٹا. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو یہ ذہن سے نکال دیں, اس لیے کہ ایسا نہیں ہے. बाज दफा आप कोई बहुत नेकी का काम कर रहे होते हैं, मसलन नमाज पढ़ना ही, लेकिन जब उसके अंदर आपने देखा कि कोई लोग हैं तो आज मैंने बड़ी अच्छी नमाज पढ़नी है क्योंकि ये देख रहे हैं मुझे, तो आप क्या कहेंगे कि ये नमाज जो है वो हर साल दुनिया में गई या हर साल आखिरा में गई? तो कोई काम वो अच्छा है या बुरा, बात ये है कि वो किस नियत के साथ किया जा रहा है। हज पे जा रहे हैं क्योंकि मेरे फिर इतने हज हो जाए ना, मेरे 10 हज हो जाएंगे, फिर मैं हाजन कहलाऊंगी, हाजी कहलाऊंगी, कोई कहलाएगा कोई, तो इसके लिए मैं हज के लिए जा रही हूं, तो लोग कहेंगे ना हर साल देखो ये हज पे जाती है, तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई, तो कितनी मेरे से नेकनामी होगी। हज जैसा अमल फिर कौन सी खाने में गया, हर साल दुनिया में या हर साल आखरा में? तो दीन दुनिया का ताल्लुक इससे नहीं है कि मैं उसको क्या कह रही हूं, देखो ये तो बड़ा नेकी काम है, बल्कि इससे ताल्लुक क्या कि मेरी इसके पीछे नियत क्या है। चाहे बजाहिर नेक नजर आने वाला काम, नमाज, हज, रोजा, सदका, ये अल्लाह को राजी करने के लिए अगर नहीं है तो वो दीन नहीं है, वो दुनिया है। अल्लाह के लिए नहीं है तो फिर दीन कैसे हो सकता? और अगर ऐसा कोई काम है जिससे दुनिया में मुनाफा आता है, प्रॉफिट आता है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है और उसकी रजा को सामने रखते हुए है, तो वो दुनिया नहीं, वो तो दीन है। ठीक है, अब इसी से हम फिर ये देखेंगे यहाँ पे जो कॉलम्स हमने बनाए हैं, अब मैं जो जो चीजें बोलूंगी आपने किसी एक कॉलम में लिखनी है। मैं किसी को खाना खिला रही हूँ, इसलिए कि मेरे जो रिवायतें हैं ना, हम फलां जगह से बिलोंग करते हैं, मसलन हम पठान हैं या हम पंजाबी हैं या हम ये हैं, तो हमारी तो मेहमान नवाजी की बहुत रिवायत है, तो इसलिए मैं किसी को खाना खिला रही हूं। ये एक खाने में लिखे, कौन से में लिखेंगे? मैं सोने जा रही हूं, मुझे तहज्जुद के लिए उठना होता है, फिर वो उठना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सोने नहीं जाऊंगी, और फजर में फिर या तहज्जुद में मेरी आंखें बंद होती
मैं
हैं,
सोने जा रही हूँ,
इसलिए मैं सोने
मुझे
के लिए
तहज्जुद
उठना
के
होता
लिए उठना
है, ये
होता है,
कौन
फिर
सी
वो
फर्ज में
उठना
है?
मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सोने नहीं जाऊंगी,
मैं एक्सरसाइज कर रही
और
हूँ
फजर में फिर या
मेरे
तहज्जुद
लिए
में मेरी आंखें बंद होती
मैं
हैं,
सोने जा रही हूँ, ये मैं सोने
मुझे
के लिए
तहज्जुद
उठना
के लिए उठना
है, ये
होता है,
कौन
फिर
सी
वो
फर्ज में
उठना
है?
मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सोने नहीं जाऊंगी,
इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं बैक होम जा रही हूँ, मसलन पाकिस्तान से आप, तो मैं पाकिस्तान जा रही हूँ इसलिए कि मुझे वहां पे शॉपिंग करनी है, आजकल बड़ी जबरदस्त आई हुई है डिजाइन, तो मैं जाके खुद अपनी चॉइस से खरीदू, मैं इसलिए जा रही हूँ। कौन से खान में डालेंगे? मैं अगली चीज, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ इसलिए कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूं, क्योंकि सिला रहमी जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसका तो हुक्म है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, वालदैन से मिलने जा रही हूँ, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूँ, रिश्तेदारी मुझे निभानी। अगली बात, मैं उसको फोन करके हाल पूछ लूं, ना किया तो कहेगी तूने तो पूछा ही नहीं, अच्छा नहीं ना लगा, फिर मिलना जुलना है कल को तो फिर कहीं तुमने नहीं पूछा, हर साल दुनिया या हर साल आखिरा? अगला, अब अच्छा बच्चों की तरह आप ना करिएगा, लेकिन व्हाट इफ ये हो, व्हाट इफ अगर ये हो जाए तो फिर क्या होगा, जितना मैं कह रही हूँ सिर्फ आप उसी को खाने में लिखते रहे। अच्छा, मैं उनको फोन करके हाल पूछ रही हूँ इसलिए कि वो मेरी हमसाई है और हमसाईगी के हकूक है। ये रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है मेरा, बस ऐसे किक करने को दिल चाह रहा है, तो मैंने किक किया है और वो साइड पे चला गया। और अगला, अब मैं रास्ते में जा रही हूँ, पत्थर पड़ा हुआ है, किसी को ठोकर ना लग जाए या मुझे ही ना लग जाए, इसको पीछे कर देती हूँ। मैं अपनी जो मेड है या जो अपने अब मेरे पास काम करने वाली है, वो उसकी बेटी की शादी पे हेल्प कर रही हूँ, अगर नहीं करूंगी तो कहीं और काम ढूंढ लेगी, फिर میں کہاں سے پھر کام کیا کروں گی، تو پھر مجھے تو بڑی مشکل ہوگی. یہ کون سی ہرس میں گیا، شادی پہ ہیلپ تو کی ہے نا. اور اگلا دیکھیں کہ میری میڈ کی بیٹی کی شادی ہے، میں اس کو ہیلپ کر رہی ہوں، اس لیے کہ غریب عورت ہے، آج اس کی مدد کروں گی تو کل اللہ میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اور لکھیں، میں اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ اپنی دوستوں کو بھی لے جا رہی ہوں. اچھا لمبا راستہ ہے، گپ شپ کرتے رہیں گے تو راستے کے کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیں، میں اپنے ساتھ اپنی دوستوں کو لے جا رہی ہوں، دونوں جگہ لے جا رہی ہوں، دونوں سینیریوز میں ہی لے جا رہی ہوں، لیکن آپ کالم کس میں لکھیں گے. تو اس لیے لے جا رہی ہوں کہ مجھے اس درس کے سننے کا مجھے بھی اجر ملے اور مجھے چار گنا مل جائے گا، کیونکہ یہ چار لوگوں کو بھی تو میں ساتھ لے کے جا رہی ہوں، تو میرا اجر چار دفعہ ملٹی پلائی ہو جانا ہے. کون سی ہرس میں یہ گیا اور کون سی. اچھا کام دیکھیں سیم ہی ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں سیم کام ہے، لیکن کھیت ڈفرینٹ ہیں، ایک سیم نہیں ہے. میں چاہتی ہوں آپ پہچانے اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں سے، پہچانے میں کیا کر رہی ہوں، میں کہیں دھوکا تو نہیں اپنے آپ کو دے رہی. میں فلاں کی ہیلپ کرتی ہوں، کبھی یاد کرے گا کس سخی سے پالا پڑا. اور میں فلاں کی ہیلپ کر دیتی ہوں، اللہ کے بندوں کی ہیلپ کروں گی تو اللہ خوش ہو جائے گا. اب نیتیں اندر ہی اندر چل رہی ہیں، آپ اپنے اندر ہی بات کر رہے ہیں، یا اپنے اندر ہی خیال ہے کوئی، چاہے وہ باریک سا خیال ہے لیکن ہے ایک خیال اندر. آپ اپنے اندر ٹولا کریں، جب کوئی کام کرنے لگے نا اپنے اندر پوچھیں میں کیوں کر رہی ہوں، میں کس کھیت میں کام کر رہی ہوں، یہ میں اپنا ٹائم کس کھیت میں لگا رہی ہوں. پوچھیں، ایون ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، میں کس کھیت میں اپنا ٹائم لگا رہی ہوں. حالانکہ ظاہر بہت ہی اچھا کام ہے، بڑا نیکی کا، کوئی دیکھے تو کہے گا یہ کتنی اچھی لڑکی ہے، یہ دیکھو کتنی دیر قرآن کے لیے بیٹھتی ہے، اس نے جمعے کا آدھا دن یہ اپنا قرآن کے لیے لگا لیتی ہے. لیکن اگر میرا یہ ہے کہ ہاں اس لیے ہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ ملے اور پھر میں نے جاب کرنی ہے تو وہاں پہ سرٹیفکیٹ دوں گی، یا اس لیے ہے کہ چلو ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، چلو ٹائم پاس، ٹائم تو پاس ہو ہی جانا، ٹائم اچھا گزر ہی جانا نا، دنیا تو مل ہی گئی، لیکن پھر جب آخرت کے لیے نیت ہی نہیں تھی پھر آخرت کیوں ملے. گپ شپ تو ہو ہی گئی گاڑی میں جب بیٹھے ہوئے تھے، تو ویسے بھی ہو جانی تھی، لیکن اجر گما دیا، اس لیے کہ اجر کی تو تھی ہی نہیں تمام کہ مجھے اجر ملے. اچھا میں بچوں کو پال رہی ہوں، کیوں، کل کو ہمارا نام ان سے چلے گا، ہماری نسل چلنی ہے، ہمارے وارث بنیں گے. اور دوسرا میں بچوں کو پال رہی ہوں، صدقہ جاریہ بنے میرے لیے، ان کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پہ ڈالی ہے، ان کی پوچھ ہوگی مجھ سے یہ کون سے خانے میں جائے گا. پانی بیٹھ کے پی رہی ہوں، اس لیے کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سے ذرا نا بیماریاں کم ہوتی ہیں. پانی بیٹھ کے پی رہی ہوں اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے، ان کا حکم ہے بیٹھ کے پیو. میں خبریں دیکھ رہی ہوں، دنیا کے حالات مجھے پتا ہوں گے تو میں اس کے مطابق سٹیپ لے سکوں گی، اس کے مطابق ان ایشوز سے نپٹ سکوں گی. اور میں خبریں دیکھ رہی ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے، مزے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے. میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے ہم کتنے دیندار ہیں. اب ٹی وی گھر میں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیسے دیندار ہیں جنہوں نے ٹی وی رکھا ہوا. کھانا کھا رہی ہوں اس لیے کہ کھاؤں گی تو طاقت آئے گی اور اب حقوق و فرائض ادا کر سکوں گی، جو اللہ نے میرے ذمے ڈالی ہیں، ذمہ داریاں وہ ادا کر سکوں گی، اور میرے جسم کا بھی حق ہے مجھ پہ، میں وہ حق دے سکوں گی. میں کھانا کھا رہی ہوں مزے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، مزہ تو آ ہی جانا تھا اگر ویسے بھی حقوق اس نیت سے کھاتے تو. اب دیکھ لیں نا یہ دنیاوی کام ہے، کوئی ایسے یہ نہیں، ہم ان کو دینی کام نہیں کہتے، کھانا کھانے کو ہم مثلاً ہے کہ ہم بچوں کو پال رہے ہیں، مثلاً ہم پانی پی رہے ہیں، مثلاً ہم یہ ساری چیزیں کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم دنیاوی کام کہتے ہیں نا. لیکن دیکھیں کس ہرس میں یہ جا رہے ہیں. میں شادی کر رہی ہوں کیونکہ شادی نظروں کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اسے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے نکاح سے، تو میری نظروں کی حفاظت ہو، میری نظریں ادھر ادھر نہ پھر، میری عزت کی حفاظت ہو، اس لیے کر رہی ہوں. اور شادی کر رہی ہوں اس لیے کہ شادی تو کرنی ہے، اس ایج میں ہونی ہے شادی، تو اس لیے کر رہی ہوں، ہو ہی جانی چاہیے اب، تو بس ہو تو جانی ہی تھی، لیکن نیت سے کتنا فرق پڑ گیا. اللہ اکبر, میں حلال کمائی کما رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پالوں اور مجھے کسی کی آگے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے. اب اس میں بھی دیکھیں آخرت کی جو کھیتی ہے نا, اس میں بھی اب کھیتی ساری ایک جیسی تو نہیں ہوتی. آپ نے کھیتیاں دیکھی ہوں گی, کئی کھیتیوں میں گندم ہے, کئی میں چاول ہے, کئی میں کوئی مطلب جانوروں کے کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے, کوئی کسی طرح کی کھیتی کو کسی یعنی کوئی بہت بیسٹ لیول کی اس میں فصل ہے, کسی میں میڈیم کی ہے, کسی میں درمیانی ہے, کوئی بہت ہی فائدہ مند والی بھی تو ہوتی ہے نا, کوئی اس سے کم قیمت والی فصل ہے, کسی میں اس سے کم قیمت والی ہے. اب مجھے کیونکہ اتنا پتا نہیں کہ کون سی زیادہ مہنگی یا بڑی سمجھی جاتی ہے, لیکن آپ سمجھ گئے نا کہ کسی کی فصل بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, بڑی قیمتی جو چیزیں اس میں بوئی ہوئی ہیں. تو سب کھیتیاں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی. اب یہ بھی ایک نیت ہے کہ پیٹ پالوں گی, یہ بھی ٹھیک ہے, سرسل آخرہ میں ہی ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے, مگر اس سے بھی بڑی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں گی تاکہ میں کسی کو دے بھی سکوں, میرے پاس ہوگا تو کسی دوسروں کے بھی کما سکوں گی, کسی یتیم کو سپانسر کر لوں گی. اور میں اس لیے کما رہی ہوں کیونکہ میں میرے اپنے خاندان میں میں سب سے پیچھے نہ رہ جاؤں. سب بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں, میں کیا بتاؤں گی, میں کچھ بھی نہیں کر رہی, فلاں کا بیٹا ہو کے میں کچھ بھی نہیں کر رہا. آج میں ان کی شادی پہ اتنا کیش دے رہی ہوں, کل کو مجھے بھی اتنا ہی ملا نا, آخر کو تو ان کو بلاؤں گی تو مل جائے گا نا. اور میں آج ان کو شادی پہ کیش دے رہی ہوں اس لیے کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے, اور تحفہ دو گے تو یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہدیہ دو, اس سے محبت بڑھے گی. میں کلاس کا کام کرتی ہوں اس لیے کہ اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے, چلو سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے. اور میں کلاس کا کام اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں اس کا مجھے اجر دے, اور میں میرے لیے یہ کام صدقہ جاریہ بن جائے, مجھے اس سے ثواب چاہیے اللہ سے. اب آپ دیکھیں میں نے یہ آپ کو بہت ساری اگزامپل دی ہیں, اب آپ کے دونوں کالمس میں آپ نے چیزیں فٹ کی ہوں گی, اور آپ خود ہی دیکھ لیں کہ میں جب کام کرتی ہوں تو کیا کرتی ہوں پھر. ہاں ایک اور رہ گیا کہ میں لوگوں کو دعوت پہ بلاتی ہوں, کھانا کھلاتی ہوں اس لیے کہ کل کو پھر وہ بھی مجھے دعوت پہ بلائیں, اور اس طرح اچھا رہے گا, دوستی ہماری آگے بڑھے گی, کانٹیکٹس بنیں گے. اور میں لوگوں کو دعوت پہ بلاتی ہوں اس لیے کہ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے, اس لیے میں یہ کر رہی ہوں. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں, کام سیم ہیں, کام دیکھنے میں کچھ نہیں سمجھ آ رہی, دیکھنے میں آپ کو ذرا بھی نہیں شک ہو رہا کہ کوئی ایسا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. دیکھنے والا مس انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, اس کو تھوڑی پتا میرے دل میں کیا چل رہا ہے. چلو فلاں سے ملنے چلتے ہیں, وہاں پہ کوئی وہ بڑے مزیدار سنیکس دیتی ہے, بڑی مزیدار وہاں پہ چائے وائے پیئیں گے, بڑی اچھی چائے بناتی ہے, سارے سموسے بڑے اچھے بناتی ہے, بڑی اچھی تو وہ بڑا کچھ کھلاتی ہے, بڑی مہمان نواز ہے, چلو اس کے گھر. اور دوسری طرف ہم چلو اس کے گھر چلتے ہیں, اس کا حال احوال پوچھیں گے, اس کی بیماری میں اس کی عیادت کریں گے, یا اس کی اور کوئی ہیلپ کر دیں گے, یا اس کے ساتھ ہم ملیں گے. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ میل ملاقات کرنا تاکہ کوئی خیر کی بات ایک دوسرے کے ساتھ کریں, یہ بھی ایک نیکی ہو جائے گی. کوئی اچھی بات اس سے سنوں گی, کوئی اچھی بات اس سے کروں گی, یہ مشورہ کر لوں گی اس سے, یہ بھی ہو سکتی ہے. تو نیت سے کوئی عمل دین بن جاتا ہے, اور نیت سے کوئی عمل دنیا بن جاتی ہے. ایک آدمی جا رہا ہے, راستے میں اس نے دیکھا ہے کہ ایک کھونٹا سا ہے, کھونٹا ہوتا ہے نا, کھونٹا جس سے جانور باندھے جاتے ہیں, وہ ایک ایسے کلی سی ہوتی ہے, تو وہ کھونٹا ہے وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے راستے میں, تو وہ اتار کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہے کہ دیکھو یہاں سے کوئی گزرے گا تو ٹھوکر لگے گی, کوئی گر سکتا ہے. اور دوسرا ایک آدمی آیا ہے, اس نے وہ دیکھا ہے, اس نے اٹھا کے لگا دیا واپس, کہہ رہا ہے لوگ یہاں سے گزریں گے, ان لوگوں کے پاس جانور ہوتے ہیں, چلو کوئی اپنا جانور ہی باندھ لے گا, کام کیا ہے, اپوزٹ ہیں یہ تو. یہ تو سیم نہیں ہے, یہ اپوزٹ ہے, لیکن دونوں ہر سال آخرہ میں جا رہے ہیں. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا, بڑی گہری بات ہے. اور یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں نا, ہماری زندگی سٹریٹ ہو جائے. ہم کھپتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے, کرتے بھی ہیں, یہ سب کام ہم کرتے ہیں, لیکن ہماری پیچھے ہمارے کیا ہیں, ہم کس حرص میں بو رہے ہیں, کس حرص میں ہم دے رہے ہیں. ہم صدقہ دے رہے ہیں اس لیے کہ مجھے اس سے اجر ملے, اور میں صدقہ دے رہی ہوں اس لیے کہ پھر میری اب تصویریں کھینچیں اس وقت اور وہ مائک پہ بھی اناؤنس کریں گے کہ اس نے اتنا دیا ہے, اور پھر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا, وہ کیا کہیں گے کہ اس نے نہیں اپنے پرس سے کچھ نکالا, اچھا نہیں لگتا پھر. جی تو اب کیا کرنا ہے؟ اچھا دیکھیں, یاد رکھیں, ہر سال آخرہ میں وہی بوتا ہے جس کو اتنی عقل, اتنا علم تو ہو, اس کو پتا تو ہو کہ کیا فرق ہے, اور جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کا, ان کے اجر کا, اللہ کے خاطر کرنے کا, وہ کیا کرے گا, وہ تو بس ایسے ہی چلتا رہے گا. تو بعض دفعہ کوئی چیز کرنا نیکی ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی چیز کرنے سے رک جانا نیکی ہوتا ہے. تو یہ ہم انالیسس ہم خود کریں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح جا رہے ہیں. اگر ہم نے ہر سال آخرہ میں بو دیا, بونے میں کامیاب ہو گئے, تو ہماری چھوٹی سی چیز بھی, ہمارا چھوٹا سا عمل بھی, ہمارا اتنا چھوٹا سا بیج بھی پورا باغ بن سکتا ہے. اور اگر ہم نے ہر سے دنیا میں بویا, تو محنت تو ہم نے تب بھی کی ہے. دیکھیں ہم کھانا پکانے میں کتنی محنت کرتے ہیں, آپ دعوت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب یہ دعوت اس لیے کہ بھائی میں بلاؤں گی, پھر یہ بلائے, پھر میں بلاؤں گی, پھر یہ بلائے. میں اپنے ہمسائے میں کوئی چیز بھیج رہی ہوں اس لیے کہ دیکھو ہمسائیگی کا حق ہے, یا اس لیے کہ کوئی بیمار ہے, یا اس لیے کہ کوئی موو کیا ہے, یا اس لیے کہ کسی کو اس وقت ضرورت ہے. دوسرا میں اس لیے بھیج رہی ہوں, آج بھیجوں گی, کل کو کیا پتا میں جب بیمار ہوں گی تو یہ بھی میرا کرے گی, ورنہ تو یہ مجھے پوچھے ہی نہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی تو ضرورت پڑتی ہے, تو آج بھیجوں گی تو کل کو مجھے بھی یہ بھیجے گی نا. بتائیں اب ہم کرتے بھی ہیں مگر کیا کر رہے ہیں ہم, ہر سب دنیا میں بو بو کے ہم پھر کیا پا رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ بات بہت اچھی طرح کلیئر ہو گئی ہوگی ان ایگزامپلس کے ذریعے. اور بھی آپ چیزیں سوچیں, سوچیں اپنے کاموں کو سوچیں, اور پھر ان کو ایک ایک کالم میں ڈالیں. میں یہ کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں مثلا کھانا پکاتی ہوں, میں گھر کا کام کر رہی ہوں, میں صفائی کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں, میں یہ کدھر جا رہا ہے, میرے اعمال میں کدھر بوتی جا رہی ہوں, اور خوش فہمی میں اس میں بیٹھی ہوں کہ مجھے وہ ہر سال آخرہ تو میری لگ ہی رہی ہے, مجھے تو سارا آخرت میں مل جانا, کہیں میں خوش فہمی میں تو نہیں ہوں. میں نے کبھی آج تک سوچا بھی ہے میں کدھر بونے لگی ہوئی ہوں, یا اندھا دھندی ڈالی جا رہی ہوں بیج. تو کتنا ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ہر سال آخرہ میں بونے سے ہم آج سوچتے ہیں نا, وہ تو آخرت میں ملے گا جا کے اتنی دور. بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی اتنا کچھ دیتا ہے, اس کی نیت نہیں ہوتی, لیکن اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے, نیک نامی بھی دیتا ہے, لوگوں کے دل میں اس کی محبت بھی ڈال دیتا ہے, کتنا کچھ ملتا ہے نا. لیکن ہم اتنے تھوڑ دلے ہیں, سوری ٹو سے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں, آپ کو نہیں, ہم اتنے تھوڑ دلے ہیں کہ بس ہمیں ہوتا ہے کہ آئی آج میں نے کیا نا, اس کو بس کل میرے ساتھ کر ہی لینا چاہیے کچھ اچھا, اگر نہیں کیا تو بس کچھ نہیں فائدہ یہاں پہ, کچھ نہیں, کسی کے ساتھ کرنے کی کوئی بلائی کا زمانہ ہی نہیں آج کل. آج تم کچھ نہیں ملتا کسی سے کرنے سے بھی, چھوڑو سب کو, اپنی اپنی کرو. یہاں پہ تو سارے ہی دیکھو اپنے فائدے کا سوچتے ہیں, ہم نے دیکھو کل ایسا کیا تھا انہوں نے, یہ کیا ہم نے, کل ان کو یہاں پہ بلایا تھا انہوں نے, کیا کیا ہمارے ساتھ. نہیں, ہر سال آخرہ میں بو, اس کا مطلب بیج ہی میں کمی تھی, اس کا مطلب بوتے وقت ہی کوئی خرابی تھی, آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تھا, کچھ فہمی تھی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کھیتی میں محنت کرنے والا بنا دے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ایٹ دا اسپاٹ ذہن میں دہرانا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام. کسی کو اٹھا کے فون بھی کر رہے ہیں, میں کیوں کر رہی ہوں, اپنی امی سے بھی بات کر رہی ہوں, میں کیوں کر رہی ہوں, ویسے بھی کرنی تھی, لیکن نہیں, والدین کے حقوق ہیں,
والدین کے حقوق کی پوچھ ہوگی، والدین کے حقوق کے بارے میں کتنا کہا گیا قرآن میں، میں چلو اپنی امی کو فون کرتی ہوں. دیکھیں نا ذرا سی بات سے کہاں آپ کی ہر سال آخرہ میں آپ کا بیچ پڑ گیا، سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے کتنا بڑھا دینا ہے، وہ میری جتنی جتنی اچھی اچھی نیت ہوتی جائے گی اتنا اللہ بڑھاتا جائے گا. لیکن ہر سب دنیا سے کیا ملے گا، ہو سکتا ہے اس وقت اس سے مجھے صلہ مل جائے، آج میں نے اس کو دعوت پہ بلایا وہ بھی مجھے کل بلا لے گی، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن دیٹس اٹ، بس ہو گیا، یہاں پہ ہی ہو گیا تمہارا پورا کام. وہ جو میں نے ابھی آپ کو عالم سخی اور شہید کی بات بتائی ہے، مل گیا دنیا میں، اللہ نے دے دیا، تم نے جو کیا تھا تم نے یہی چاہا تھا نا، مل گیا تمہیں. پھر اب کل کو نہ مانگنا. اللہ مجھے اس بات سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں آخرت میں میں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں، کر کر کے بھی تھک رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، وہ دن رات لگے ہوئے، جی ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں، میں تو آخرت بنا رہی ہوں، میں تو آخرت، اور پیچھے کیا ہے، پیچھے بیج ہی کہیں اور ڈال رہے ہیں. تو کسی کے ساتھ کریں، بھول جائیں اس کو، نہ سوچیں میں نے کیا تھا میں نے کیا تھا میں نے یہ کیا تھا، وہ اس کی ضرورت میں میں نے ایسا کیا تھا، بھول جائیں. اللہ اکبر. شیطان بھی ہمارا وہ نہیں چھوڑتا پیچھا. اگر اب ہم کسی ایسے کام میں ہیں جس میں کہ ہم نے شروع میں آخرت کی نیت کی تھی، اب ہمیں پتہ ہی نہیں، اب ہم لاسٹ ہی ہو چکے ہیں، ریوائز کریں، ریوائز کریں اپنی نیت کو، ریوائز کریں. میں یہ کیوں کورس کر رہی ہوں، میں کیوں قرآن سیکھ رہی ہوں، میرا کیا مقصد ہے اس سے، کچھ نہیں سمجھ آتا. تو چلو ثواب کی بھی نیت آپ کر لیتے ہیں، وہ صحیح ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ میں کوئی لالچ کر رہی ہوں، یہ نہیں ہے بات. کبھی اللہ کی محبت کے لیے بھی انسان کرتا ہے، کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کرتا ہے. میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا اس وقت مجھے کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میں یہ کر رہی ہوں. ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، کوئی وہ ہے جو کیا کرتا ہے، شریک ٹھہرا لیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا دیتا ہے. شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے دین میں سے، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی نہیں اجازت دی اللہ نے. اللہ نے وہ شریعت نہیں دی تھی، شرع شریعت، اسی شریعت بھی اسی سے ہے، وہ دین کے طریقے نہیں دیے تھے، وہ لائف سٹائل نہیں دیا تھا، وہ قانون نہیں دیا تھا، انہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیسے چلنا ہے، کیا قانون ہونے چاہیے، کیا دین ہونا چاہیے، کیا شریعت ہونی چاہیے. تو ایک طرف تو اللہ کا حکم رہ گیا پیچھے، اور ان شرکا میں کون کون ہو سکتا ہے، یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس کی برادری بھی ہو سکتی ہے، یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بتائیں گے مجھے، اور یہ کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور دیوی دیوتا بھی ہو سکتا ہے، کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ شریعت مقرر کریں گے ان کے لیے، جبکہ اللہ شریعت مقرر کر چکا ہے. تو یہ ان سے جا کے وہ شریعت لیتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی اللہ کی شریعت اور ہے، وہ لوگ کچھ اور بتا رہے ہیں اور یہ ان کے مطابق چل رہے ہیں. یہ دین کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات ہمارے لیے واضح کر دیے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اور شریعت بنانے کا اختیار کس کو ہے، حلال اور حرام کے فیصلے کرنے کا اختیار کس کو ہے، بتائیں، صرف اور صرف اللہ کو. ہم آج اتنے حلال حرام کے چکروں کے اندر بڑے شوق رکھتے ہیں کہ بس کوئی کہہ دے یہ چیز حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام، ہر طرف بس فتوے، ہر طرف فتوے چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہے، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے بس وہ حرام ہے، باقی چیز ہو سکتی ہے یہ ناپسندیدہ ہو، ہو سکتی ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن حرام کا ورڈ جو ہے نا اس پہ ہی استعمال کرنا چاہیے جو کہ اللہ نے حرام کر دی ہے، خود نہ ہم چیزوں کو حرام کرتے پھریں. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ نے تو اپنے نبی کو بھی نہیں یہ اختیار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنے اوپر شہد نہیں حرام کر سکے کہ میں نے نہیں آج کے بعد کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، آپ کیسے اپنے اوپر اس طرح حرام کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے دین، نیکی قرار دینا کسی چیز کو، یا دین کے جو قوانین ہیں، جو چیزیں دین کا حصہ ہیں، یا جو دین کے احکامات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ ان کو وہ دے یہ احکامات, وہ فائنلائز کرے کہ کیا ہونے چاہیے. میرے اور آپ کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے, نہ ہی کسی کے پیر کے کرنے کا ہے, نہ ہی کسی عالم کے کرنے کا ہے, نہ ہی کسی امام کے کرنے کا ہے. نہیں, اگر ایسا کسی نے کیا تو اس نے اس کو شریک ٹھہرا لیا اللہ کے ساتھ. جیسے عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کر دیا تھا اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو بنا لیتے تھے وہ کہ یہی ہمیں بتائیں گے, جو بھی جو وہ کہہ دیتے تھے حلال ہے وہ حلال ہے, وہ جو کہہ دیتے تھے حرام ہے حرام. مشرکین مکہ نے دیکھے, آپ نے بت تو بول نہیں سکتے نا, خود ہی بنا کے بتوں کے نام کے اوپر لگا دیا ہوا نا, کہ بھائی حج میں دیکھیں کتنی تبدیلیاں کی ہوئی تھی, کعبہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے. نہیں جی, ہمارے تو دین ہے یہ, وہ کس نے دین دیا ان کو؟ ہاں بحیرہ صاحبہ یہ قانون خود ہی بنا لیے تھے, آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا, یہ سب خود ہی بنا لیے تھے. اور آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر کو دیکھا اپنی آنتڑیاں کھینچ رہا تھا جہنم میں. یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے صاحبہ کی رسم شروع کی تھی, اس کو دین کا حصہ یعنی ایک بنا لیا تھا کہ یہ دین ہے, یہ ان کو کھانا حلال ہے ان کو کھانا حرام ہے, اس کو ایسے کریں. ہم نے سارا اس بارے میں پڑھا تھا سورہ انعام میں. تو کسی بزرگ کو یا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی چیز کو جائز یا ناجائز کرے, حلال یا حرام کرے, اضافہ کرے, یا دین کے احکامات کو اپنی من پسند اسے ٹوسٹ کرے. نہیں, نہ یہ کوئی حکومت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اگر اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا. کون سا فیصلہ؟ کہ ساری چیزوں کا جو فائنل جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. اگر یہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ کوئی اٹھ کے خود ہی کھڑا ہو جائے اور کہنا شروع ہو جائے یہ ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے, دین یہ ہے یا دین وہ ہے, بدعتیں ایجاد کر لے دین کے اندر, کچھ اپنے ہی راستے بنا لے اور کہنے لگے یہ دین ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں نہیں کہی بھی. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر پہلے سے نہ یہ فیصلہ ہوتا کہ قیامت کے دن یہ سارے ان چیزوں کے ڈیسیجن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آج کر دیتا, سب کو ختم کر کے, سب کو عذاب ان کے اوپر دے کے, اور آج ان کو کھڑا کر کے فیصلہ کر دیتا اور بتا دیتا ان کو کہ جو یہ کر رہے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ظالم کون ہے یہاں پہ؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حقدار کو حق نہ دے. تو جب کوئی اللہ کے دیے ہوئے قانون کو اور شریعت کو چھوڑ کے بندوں کے طریقوں پہ چلنے لگے تو اس نے حقدار کا حق تو نہیں دیا نا, اللہ کا حق تھا کہ وہی فیصلے کرے, اللہ کا حق تھا کہ وہی دین دے, اللہ کا حق تھا کہ وہ شریعت دے. اس نے اللہ کی شریعت کو تو پیچھے کیا, اپنی شریعت لے کے بیٹھ گیا یا کسی اور کی, کسی اور سے فیصلے لے کے آ گیا. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا, تم دیکھو گے ظالموں کو, اب ان ظالموں کو بھی جن کی پچھلی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی ظالم ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے, وہ بھی ظالم ہے. اور اپنی جان پہ کیسے ظلم ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے, کسی اور کا برا نہیں کر رہا ہوتا, اپنا برا کر رہا ہوتا ہے. اور جو غفلت میں زندگی گزار ہے وہ بھی ظالم ہے. تو یہ سب جو بھی ظالم ہوں گے نا, مشفقین مما کسبوا, وہ ڈر رہے ہوں گے اس دن اس سے جو انہوں نے کمائی کی. کس چیز سے ڈر رہے ہوں گے؟ اپنی ہی کمائی سے ڈر رہے ہوں گے. امیجن کریں, وہ خود ہی, ہم نے ہی تو کیا ہے, اسی سے خود ہی ڈر رہے ہیں. کیوں کیوں اسے ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. ہر ایک نفس کو اس دن پتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. بلی انسان والا نفسی ہی بصیرہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, انسان جتنی معذرتیں دے, جتنے مرضی ایکسکیوزز دے, اس کو خود پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. ایون دنیا میں بھی اکثر انسان کو پتا ہی ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کتنے پانی میں ہے, وہ کس رستے پہ چل رہا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, پتا ہوتا ہے. اور آخرت میں تو جا کے اور اچھی طرح پتا چل جائے گا. دنیا میں تو پھر بھی انسان اپنے آپ کو بڑے ایکسکیوزز دیتا ہے، ولو القا معاذیرہ، انسان جتنی مرضی ایکسکیوزز دے لے اس دن تو اس کو خود بڑی اچھی طرح معلوم ہوگا کہ میرے پاس کیا ہے، آج میرے بیگ میں کیا لے کر آیا ہوں، میرا نامہ اعمال کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے. وہ اب ڈرے گا، لیکن اب ڈرنے کا کیا فائدہ، اس لیے کہ اب تو ہو چکا جو ہو چکا، اب تو سزا کے بھگتنے کا ٹائم ہے. وہ ہوا واقع بہم، اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پہ، اب تو جو بھی اس کا نتیجہ ہے وہ تو واقع ہو ہی جانا ہے، اب ڈرنے کا کیا فائدہ، اب اس سے کیا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ڈرنا تھا تو دنیا میں ڈرتے اپنی اس کمائی سے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور آپ دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالی ظالموں کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ ساتھ ہی کمپیریزن میں اچھوں کی بھی بات ہوتی ہے. جیسے ہم دنیا میں مقابلے بازیاں کرتے ہیں نا، فلانے کے ساتھ مقابلہ، فلان کے ساتھ وہ اتنا اوپر چلا گیا، وہ اتنا، تو قیامت کے بھی مقابلے ہیں بھائی. کچھ ہوں گے ظالم، کچھ ہوں گے ایمان والے اور عامل صالحات والے، چاہے آج شاید وہ کچھ بھی نہ نظر آتے ہوں کسی کو، لک ڈاؤن کرتے ہوں لوگ ان کو، لیکن ان کی کیا ہی شان ہوگی قیامت کے دن کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ کیا ہوں گے، فی روضات الجنات، جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. جنت اٹسیلف ہی ایک باغ ہے، لیکن جب اس میں روضہ کہہ دیا گیا تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی بھی جو، یعنی سمجھ لیں کہ جنت کا جو پیک، جو اس کا سب سے بیسٹ ایریا ہے، باغوں کا باغ، وہ کیسا خوبصورت ہوگا. جو ایمان اور صالح عمل کرنے والے ہیں وہ ایک اتنے پربہار خطے میں ہوں گے، ایسی جگہ پہ ہوں گے، بہار ہی بہار ہے جہاں. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم، لہم ما یشاؤنا، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. جس نے اپنی چاہت کو دنیا میں قربان کیا نا اللہ کی خاطر، کہ میری چاہت یہ ہے، اللہ کی چاہت کچھ اور ہے، تو میں اپنی چاہت قربان کر دیتی ہوں، اللہ کی چاہت نہیں قربان کروں گی. اللہ نے مجھے، میرے لیے یہ چاہا ہے. مثلا میں ایک عورت ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے میرے لیے چاہی ہیں، کہ میں ایسی رہوں، ایسا کروں، ایسا چلوں، ایسے بولوں، یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں، یہ پہنوں یہ نہ پہنوں، میرا اخلاق ایسا ہو، میرا کردار ایسا ہو، میری کمائی ایسی ہو، بہت ساری چیزیں ہیں نا وہ اللہ نے میرے لیے چاہی ہیں، میرا ایمان ایسا ہو، میری صبح ایسی ہو اور میری شام ایسی ہو، اور ایک میری چاہت ہے کہ میں چاہتی ہوں یہ ہو، میری اور طرح کی چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں جیسے یہ غیر مسلم رہتے ہیں میں بھی ویسے رہوں نا، مجھے وہ آزادی لگتی ہے. تو پھر وہاں پہ چاہت نہیں پوری، پھر ادھر یہاں پہ چاہت پوری کر لو یا وہاں کر لو، ایک ہی جگہ آپ کر سکتے ہو. ہر سب دنیا لے لو یا ہر سب آخرہ لے لو، ہر سب دنیا لے لی اگر، میں بھی ان کی طرح چاہتی ہوں کہ بھائی میں اپنی مرضیاں کروں، میں آزادی سے رہنا چاہتی ہوں، اس کو میں آزادی سمجھتی ہوں، حالانکہ یہ آزادی نہیں ہے تو قید ہے. تو اس میں ہم لمبا گئے تو لمبی بات ہو جائے گی، کیسے قید ہے یہ کسی وقت بات کریں گے. لیکن اگر میں چاہتی ہوں کہ بس میری دنیا میں مرضیاں پوری ہونے لگے تو پھر یہیں پوری ہوں گی، پھر آخرت کی مرضیاں چھوڑ دیں. اور اگر میں چاہتی ہوں کہ میری آخرت کی مرضی پوری ہو، کیونکہ وہ انفینٹ لائف ہے، اس میں تو کبھی ختم نہیں ہونا، میں وہاں پہ اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتی ہوں، تو شفٹ کر لینا. یہاں پہ نہیں بھی پوری ہوئی تو اتنے غم کرنے کی کیا ضرورت، ہائے مجھے یہ نہیں ملا، ہائے ہم تو ایسے نہیں رہ سکتے، ہائے وہ تو کتنے مزے کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہائے میرے بھی ایسے پیارے خوبصورت بال ہیں میں نہیں دکھا پاتی، تو اتنے غم کی کیا ضرورت ہے، آپ کی وہاں مرضیاں پوری ہوں گی جہاں پہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی. یہاں پہ تو آج کسی نے کچھ کر بھی لیا، کچھ اپنی مرضی کر بھی لی، تو کتنے دن کرے گا بےچارہ. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ کے لیے میری مرضی پوری ہو؟ ماں یہ شاؤن، اور یہاں پہ یہ دنیا اتنی ناقص ہے اور ہم اتنے کمزور ہیں یہاں پہ کہ چاہیں بھی، اب میں چاہوں کہ میں اصل ایک دنیا کی ملکہ بن جاؤں تو نہیں بن سکتے، ہر چاہت تھوڑی یہاں پہ پوری ہو جاتی. یہاں پہ چاہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ جائیں، نہیں پوری ہو سکتی یہ چاہت، تو یہاں کی تو پوری ہو بھی نہیں سکتی. وہ جگہ ایسی ہے کہ ماں یہ شاؤن، جو وہ چاہیں گے. تو بیٹر کون رہا جس نے یہیں بھی اپنی چاہتیں پوری کرنی، وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ پوری پوری اپنی خواہشات پوری کر لے دنیا میں، تب بھی پوری نہیں ہو سکتی، مے بی اے سمال پورشن شاید کر لے، چھوٹا سا کوئی ایک چیز کر لے پوری نہیں ہو سکتی، مگر آخرت میں جب وہ روضات الجنات میں ہوں گے تو تب ان کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی، عند ربہم، ان کے رب کے پاس وہ ہوں گے. تو اس کا مطلب جو رب کی خواہش کو اپنی خواہش کے اوپر رکھے گا، مقدم کرے گا، اس کو اس سے زیادہ پریفرنس دے گا اپنی خواہش سے زیادہ، اللہ تعالیٰ پھر جنت میں اس کی مرضی کو سب سے ٹاپ پہ کر دیں گے. وہ کن کہے گا تو ہو جائیں گی چیزیں، اس نے بس کن ہی کہنا ہوگا جنت میں کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے فضل بڑا. فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ جو انسان، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رائٹ ہوتا ہے. مثلا میں نے اگر کام کیا 1000 کا تو آپ مجھے 1000 ہی دے دیتے ہیں، یہ میرے کام کی اجرت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایکول ہو گیا. لیکن فضل کیا ہے؟ آپ 2000 دے دیتے ہیں تو وہ ہے فضل، یعنی اتنا میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کام تو میں نے 1000 کا کیا. تو یہ جو جنت ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے. ہمارے کام، نکمے کام کہاں اس قابل ہیں کہ ان سے جنت خریدی جا سکے. آگے بھی اس کے اوپر شکور کے اوپر بات ہوتی تو میں آپ کو اور بتاتی ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ بندے تو اس کے سارے ہیں، سارے انسان ہی اس کے بندے ہیں، لیکن کون سے بندوں کو؟ کوئی خاص بندے؟ ہاں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان بھی لاتے ہیں اور جنہوں نے صالح عمل بھی کیے ہیں. وہ سب لوگ سن لیں، ان کو قرآن خوشخبری دیتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہا ہے، میری طرف سے خوشخبری سن لو. دیکھیں، دنیا کی حرص تو ضائع ہو سکتی ہے، یہ کسی نے بدلہ ہی نہیں دیا، لیکن آخرت کی حرص کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، وہ سیو ہے اللہ کے پاس جو بھیج دیا اور اس کی حفاظت کی ساری زندگی. یہ نہیں ہے آپ کے مرنے کے بعد اب وہ کہیں ضائع ہو جائے گا، اب ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں، ہمیں کیا پتا، پتا نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. نہیں، وہ سیف ہے جو اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو ایمان اور صالح عمل شرط ہے. یاد رکھیں، ایمان جب ہوتا ہے تو اس کا آٹومیٹک نتیجہ ہے عمل صالح، یعنی کہ کوئی الگ سے کوئی چیز کرنی پڑتی ہے. جب ایمان ہوگا نا تو عمل صالح ضرور نکلے گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ نہ نکلے. یہ سمجھ لیں کہ ایک بیج ہے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، آم کے بیج سے، آم کی گٹھلی سے آم کا درخت نکلتا ہے، کوئی اور چیز آپ بوئیں گے اس سے وہ بیج نکلے گا. جو ایمان ہے نا، اس سے عمل صالح کا پودا نکلتا ہی نکلتا ہے. ایمان ہوگا جب اللہ پہ ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، یہ معنیات ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان. جب یہ ایمان ہمارے ہوں گے نا تو تب ہم خود بخود کریں گے صالح عمل. جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، کیوں نہیں کرے گا پھر انسان صالح عمل؟ اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا عمل بڑا مشکل ہے، تو وہ ہمارا ایمان کمزور ہے. بات یہ نہیں ہے کہ عمل مشکل ہے، ایمان میں یا تو کمزوری ہے یا استغفر اللہ، ہو سکتا ہے ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر دیکھنا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں، صالح عمل سے پتہ چل جائے گا. ضرور ایمان پش کرتا ہے انسان کو کہ وہ صالح عمل کرے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ ان کو کہہ دیں مجھے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں چاہیے تم سے، جیسے تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ اے نبی کہہ دیں، کیونکہ وہ لوگ جب بھی دیکھیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی ایسے کر دیتے کہ بھئی اس کو تو پتہ نہیں کوئی سرداری چاہیے، اس کو تو پتہ نہیں کوئی مال چاہیے، اس نے تو پتہ نہیں کہیں شادی کرنی ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے. تبھی تو وہ ایسے آفرز لے کر آ گئے نا کہ تم سردار بننا چاہتے ہو بن جاؤ، تم ٹھیک ہے، تمہیں مال چاہیے ہمیں بتا دو، تمہیں کوئی عارضہ ہے تو ہمیں بتا دو، کوئی بیماری تو نہیں ہوگی، کسی عورت سے شادی کرنی ہے بتا دو. تو لوگ ایسے سمجھنے لگتے ہیں پتہ نہیں یہ کام کر رہا ہے، شاید اس کو کوئی لالچ ہے. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بڑی انہوں نے کوئی ووٹ لینے، پتہ نہیں انہوں نے کل کوئی الیکشن لڑنا ہے, پتہ نہیں یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں نا اصل میں کہ میں بہت بڑی بن کے بیٹھوں, بہت شوق ہے کہ ہمارے آگے پیچھے لوگ ہوں, وی آئی پی بننا چاہتے ہیں اس لیے, اور کچھ نہیں ہے ان کا مسئلہ, بس یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں بہت بڑا سمجھا جائے. تو ہمیشہ سے ایسے لوگ سوچتے تھے. تو یہ بتا دیا گیا, کلیئر کر دو ان کو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. حالانکہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا, سبحان اللہ, یہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے, یہ جو لوگوں کو کفر سے ہدایت کی طرف لانے کا کام ہے اور اس طرف گائیڈ کرنا ہے نا, یہ اتنی بڑی خیر خواہی کا کام ہے, اتنی بڑی دوسرے کے ساتھ اس سے زیادہ اچھائی آپ کر ہی نہیں سکتے جو یہ اچھائی ہے. اس سے بڑی نیکی آپ دوسرے کے لیے, یعنی نیکی کہوں, یا اس سے بڑا دوسرے کا فائدہ آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ جب دوسرے کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں, اس کو وہ گمراہیوں میں ہوتا ہے, اس کو نور کا راستہ دکھاتے ہیں, تو یہ آپ کو پتہ کتنا بڑا اس کا فائدہ کر رہے ہیں آپ, کیونکہ اس کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کو آگ سے بچانے کا انتظام کر رہے ہیں, اس کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کو ایک عیش والی جگہ پہ جانے کا انتظام کر رہے ہیں, اس کی ہمیشہ کی زندگی بنا رہے ہیں. یہاں پہ کوئی کسی کو نوکری دلا دیتا ہے, کل کو ہو سکتا ہے نوکری چھوٹ جائے, آٹھ دس دن, آٹھ دس سال کام کرے, اس کے بعد ختم ہو جائے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی انہیں بڑا احسان ہے اس کا میرے اوپر, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی. کوئی کسی کا ویزا نکلوا دے, کہتے ہیں تو بڑی اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی, اس نے ہمارا ویزا نکلوایا. جو احسان ماننے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ احسان کو مانتے ہیں, پھر وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بڑی اس نے نیکی کی. لیکن آپ دیکھیں یہ ساری نیکیاں کسی کے ساتھ کرنا, یہ لمیٹڈ ہے فائدہ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں. آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی بھوکے کو, ایک نیکی کی, ٹھیک ہے, لیکن اس کی آخرت کو سنوار دینا نا, کیونکہ کھانا ٹھیک ہے اس کی وقتی ضرورت ہے جو آپ نے پوری کی, لیکن یہ انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. کیا یہ ہم سب کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی کے لیے اس چیز کا انتظام کرنا کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑے, جنت کے راستے پر چل پڑے, یہ کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے. اس فائدے کے اوپر کوئی اجرت نہ لینا کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ کوئی کسی کو نوکری بھی دلاتا ہے وہ کہتے ہیں اتنا کمیشن پھر ہمارا ہے. کوئی کسی کو کوئی اور اس کی بھلائی کا مثلاً ہے کہ اس کو ویزا دلاتا ہے تو کہتے ہیں اتنے ویزے میں سے ہماری فیس ہے. لیکن جو کسی کے ساتھ اتنی بڑی خیر خواہی کر رہا ہے کہ اس کو حق کا راستہ بتا رہا ہے, جس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی, اس پہ وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ یہ تو وہ چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر خزانے بھی اس کو دے دی جائیں تو کم ہے, لیکن وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم منہ سے کہہ دو مجھے نہیں چاہیے, بلکہ میں صرف تمہیں ایک بات صرف کہتا ہوں, الا صرف ایک چیز مجھے تم سے چاہیے, المودت فی القربا, محبت قرابت داری کی. یہ جو الا المودت فی القربا ہے نا, یہ جو چار لفظ ہیں, یہ جو حصہ ہے آیت کا, اس کی دو تین انٹرپریٹیشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اور پہلی والی جو ہے, جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی, وہ سب سے زیادہ راجح یہی ہے, یعنی اس کو یہ زیادہ اوتھینٹک ہے. جو تیسری میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے جو شیعہ لوگ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اور تینوں کی میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اب اس آیت کے اس حصے کے جو پہلا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اجر تو میں آپ سے نہیں کچھ مانگتا, اللہ اسألکم علیہ اجرا, میں آپ سے کوئی اجر مانگتا ہی نہیں ہوں دین کی دعوت دینے کا, یہ اللہ کا راستہ دکھانے کا, ہدایت کا, کچھ نہیں مانگتا, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں الا سوائے اس کے کہ قرابت داری کی تو محبت کا کوئی لحاظ کر لو. اس قرابت داری, جو رشتے داری ہیں ہماری آپس میں, کیونکہ سارا قریش جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے داری تھا نا, کیونکہ ان کے جد امجد پیچھے سے تو سب ایک ہی باپ کی اولاد میں سے یہ سارے قریش تھے نا, سیرت میں آپ نے پڑھا ہے. تو میں تو تمہیں یہ تو کہتا ہوں کہ تم مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ, میری تم سے رشتے داری تو ہے, چاہے کسی نسل پہ پیچھے جا کے چوتھی پانچویں پشت میں جا کے ایک ہی نسب سے ہو, رشتے داری تو ہے نا, دور کی ہے قریب کی ہے, ڈسٹنٹ کزن ہو سکتے ہیں, لیکن رشتہ تو ہے ہمارا, اسی رشتے داری کا ہی پاس کر لو. یعنی وہ اتنی اذیتیں دیتے تھے, دیکھیں اپنے تھے اور اذیتیں دیتے تھے, اپنے رشتے دار ہیں. حالانکہ قبائلی روایت ایسی نہیں تھی, قبائلی روایت میں تو اپنا جو تھا نا وہ کچھ بھی بول جاتا تھا, کہتا کہ ہمارا اپنا ہے نا اس لیے ہم اسی کی حمایت کریں گے, چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے تو سبھی چیزیں توڑ دی. تم نے قرابت داری کا بھی نہیں لحاظ کیا, چونکہ اس سسٹم کے اندر قرابت داری بہت بڑی چیز تھی. ایون یہ حال تھا کہ اگر اس قبیلے کے بندے کو کوئی باہر والا مار دیتا ہے تو پورا قبیلہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ ان کا کوئی بندہ نہ مارا ہے, ایک نہیں ایک سے زیادہ ہی نہ مارا ہے. یعنی اتنی زیادہ وہ آپس اپنے قبیلے کے ہر ہر فرد کو اتنی پروٹیکشن دیتے تھے اور اتنا اس کے ساتھ ایک بن کے کھڑے ہوتے تھے. آج تو یہ چیزیں بہن بھائیوں میں بھی نہیں سکے بہن بھائیوں, جو وہ قبائلی سسٹم کے اندر تھی. اتنا اسٹرانگ تھا ان کا سسٹم, وہی ان کی پروٹیکشن تھی, وہی ان کی ریفیوج تھی, وہی ان کا یعنی جینا مرنا اپنے قبیلے کے ساتھ تھا بس. ایسی جگہ پر اپنے قبیلے کے بندے کو اذیت دے رہے ہو, چلو تم میرا دین نہیں مانتے نہ مانو, جب ستاؤ تو نہیں اس راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ. یہ چیز انسان اپنے قرابت دار سے ہی کہہ سکتا ہے نا. یہ رشتے داری کا ایک حق تو ہوتا ہی ہے نا, آج بھی ہے یہ حق تو آج بھی ہے رشتے داری کا. وہ یہ بات ہو گئی کہ ہمارے رشتے ہی سفید ہو چکے ہیں, ادروائز قرابت داری کا کتنا حق قرآن کے اندر ہے. ذوی القربا ذوی القربا کتنی دفعہ آتا ہے, ان کے ساتھ بھلائی کرنا, ان کے اوپر خرچ کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یتیم بھی ہے تو جو قرابت دار ہے اس کی زیادہ یعنی اس کے زیادہ حق ہے. تو قرابت داری کا اپنا ایک حق ہوتا ہے, تم اس کا ہی لحاظ کر لو, اس کا کوئی پاس ہی رکھو. تم سمجھا رہی نا بات, کہ تم سے تو نہیں یہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ تم ہی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ. کہاں ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا تھا بازار میں کہ جو ہے یہ میرا بھتیجا ہے, اس کی بات نہ سنو لوگ, اس کو تم تو چچا ہو, تم ہی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. چلو نہ سپورٹ کرو نہ شاباشیں دو, ایسے تو نہ کرو. آج بھی بہت سارے گھرانوں کے اندر اپنے گھر والے لوگ نہیں کچھ کہتے, اپنے گھر والے ہی مخالف بنے گا. اپنے گھر والا ہی نہ پڑھنے دیتے, نہ دین کی طرف آنے دیتے, نہ دین کے کسی حکم پہ عمل کرنے دیتے, رکاوٹ وہ بنتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے تم نہ میرا ساتھ دو, نہ مجھے شاباش دو, نہ میری تعریفیں نہ کرو, کم از کم مجھے برا بلا تو نہ کہو, کم از کم مجھے اس پہ عمل کرنے سے تو نہ روکو, کم از کم میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ. تو یہ ایک مانا ہے. نمبر ٹو مانا, نمبر ٹو مانا ہے کہ میں تم سے اجر نہیں کوئی چاہتا, مگر یہ کہ بس تم اللہ سے محبت کرو, اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کر کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کر لو. یعنی پھر آپ یہاں پہ قرابت داری کا معنی نہیں لیں گے, پھر آپ کہیں گے تقرب الہی, سوائے اس کے کہ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے اس کی محبت کے لیے میں بس کر رہا ہوں. یہ تمہارے اندر اللہ کی قربت آ جائے, سوائے اس قربت کی چاہت آ جائے اس کے لیے میں کر رہا ہوں. یعنی جیسے کوئی سوچے آج کوئی کہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں بدلا چاہتی, صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ نیکیاں کرنا شروع کر دیں, آپ اللہ کے قریب ہو جائیں, بس مجھے یہی چاہیے, آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے نا بس میرا سمجھ لیں بدلا ہو گیا. سمجھا گئی بات, کہ اللہ کی قربت کی چاہت آپ کے اندر پیدا ہو جائے, تم لوگ ایمان لا کے وہ نیک عمل کرو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ, یہ تمہیں تمہارے اندر پیدا ہو. تو یہ ایک دوسرا معنی ہے. یہ سمجھ آ گیا معنی کہ دنیاوی بدلا اس میں بھی نہیں ہے, لیکن کوئی مثلا اللہ کا قرب حاصل کر لے بس میرا کام ہو گیا, بس میں یہی چاہتا ہوں. اب تیسرا معنی, تیسرا معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اور پھر وہ کئی لوگ کے کوسچن بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ بات آئی ہے تو اس کا معنی کیا یہ ہے, کیونکہ یہ لوگوں میں مشہور انہوں نے کیا ہوا ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اس لیے تبلیغ کر رہا ہوں کہ مجھے اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے, لا اسالکم علیہ اجرا, مجھے اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم کم از کم میرے رشتے داروں سے تو محبت کرو, قربا مطلب رشتے دار، اللہ المودت فی القربا، میرے رشتے دار مودت محبت ہے، میرے رشتے داروں سے محبت کرو. اب دیکھیں ایک ویسے ہی آپ سوچے بھی، اول تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے یہ معنی نہیں بنتا، لیکن آپ ویسے بھی سوچیں کیا کسی کے نبی کے شایان شان ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات کرے، میں تمہیں اس لیے صرف تبلیغ کرتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری فیملی سے محبت کرو. اب کوئی آج کوئی پڑھانے والا کہے میں جی آپ کو اس لیے پڑھا رہی ہوں، میں جی اور نہیں، آپ سے کوئی فیس وغیرہ نہیں چاہیے، آپ صرف میری فیملی سے محبت کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس ایسی چیز کے لیے تو کوئی عام لوگ بھی نہیں کریں گے، تو کہاں ایک پیغمبر کی کیا یہ شان ہے کہ وہ اس طرح کرے؟ لیکن شیعہ حضرات اس کو یہ معنی دیتے ہیں، اور دلیل میں وہ احادیث بھی کچھ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ضعیف احادیث ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کے بچے ہیں، مگر یہ حدیث ضعیف ہے، یاد رکھیں. آپ سوچیں تو صحیح، یہ مکی صورت ہے، مکی دور چل رہا ہے، اس میں کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ رہے، ان کی جان کے در پہ ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہے مجھے اور کچھ نہیں تم سے چاہیے، بس میرے رشتے داروں سے محبت کرو. اگر مدنی صورت ہوتی پھر بھی انسان کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہاں یہ تیسرا معنی ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، کیونکہ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ میرے اہل بیت کے ساتھ احترام کے ساتھ معاملات کرو، لیکن مکی دور میں تو ایسا کچھ سین ہی نہیں تھا. مگر ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے یہ نہیں مطلب نکلتا کہ اہل بیت کا کوئی احترام نہیں ہے، آپ کی فیملی کا کوئی احترام نہیں ہے، یا آپ کے قرابت داروں کی کوئی بات نہیں ہے، وہ جیسے باقی امتی ہیں ویسے ہی وہ ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آیت کے اس حصے سے یہ معنی نہیں بن رہا، ادر وائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو جتنے بھی ہیں، وہ ابھی اس کے اوپر بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اس کی دلیل میں بہت ساری احادیث ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ بھی حدیث ہے. آپ نے قرآن اور سنت تو سنا ہی ہوگا، لیکن یہ بھی ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت، یعنی اہل بیت میں پھر کون لوگ شامل ہیں؟ جو بھی مسلمان ہوئے آپ کے رشتے دار، کافر نہیں، جو بھی مسلمان ہوئے. اور یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، یعنی اللہ کو یاد رکھنا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے. تو یہ سمجھ جائیں کہ جو تیسرا معنی ہے وہ اس آیت کا تو نہیں بنتا، لیکن بعض لوگ شیعوں کے رد میں جب جاتے ہیں نا، تو وہ اتنے ہی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان کا ادب ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی معنی نہیں ہے، یہ اس میں کوئی یہ نہیں بنتا کہ ہم اہل بیت کو اہمیت نہ دیں یا ان کی رسپیکٹ نہ کریں، مگر یہ آیت کے اس حصے کا بس معنی نہیں بنتا، یہ بس سمجھ لیں. ادروائز اہل بیت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب حسب نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے حسب نسب کے، یعنی اس دن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوگا، ایمان والا، نیک صالح، تو وہ آپ کے زیادہ قریب ہوگا. اسی طرح جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہے کوئی اہل بیت میں سے، یا کوئی وہ ایمان والا ہے، صالح عمل والا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور امتی بھی ہے، وہ بھی ویسے ہی ایمان والا اور صالح عمل والا ہے، تو جو اہل بیت ہے وہ اس امتی سے بڑھ کے ہوگا، وہ ایکول نہیں ہوگا اس امتی کے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک یہ سوال ہے، کیونکہ رمضانوں میں بہت یہ سوال آتا ہے، جی سید ہے کوئی، اس کو کیا زکات دے سکتے ہیں؟ یعنی اہل بیت سید ہونا ایک ہی بات ہے، سید بھی وہی ہے جو اہل بیت ہے. تو یاد رکھیں کہ کوئی کہنے سے سید نہیں بن جاتا، میں اپنا نام سید رکھ لوں ساتھ تو وہی سید بن گئے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا. بلکہ میں یہ کہوں گی آپ کو کہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا، انڈیا پاکستان، اس میں تو بہت ہی کم چانس ہے کسی کا سید ہونے کا، کیونکہ ہمارے آباؤ اجداد زیادہ تر کہیں اور سے آئے تھے، اور افغانستان، رشیا، یا پھر یہاں ہی کے تھے، تو ہندو سکھ تھے، ان کی اولادیں زیادہ تر چل رہی تھیں. عرب سے تو بہت ہی کم لوگ یہاں پہ آئے. عربوں میں ہو سکتے ہیں زیادہ یہ اہل بیت سید لوگ جن کو کہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بہت کم چانس ہے. لیکن پھر بھی ہر دوسرے بندے کو دیکھو وہ کہتا ہے جی میں تو سید ہوں. اور یہ بہت سخت گناہ ہے, بہت سخت گناہ ہے کہ کوئی اپنا اس طرح سے باپ کا نام بدل دے. باپ کا نام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنا خاندان, اپنی فیملی, اپنی اپنی قبیلہ اس کو بدل کے کسی اور کا نام ساتھ لگا لے. وہ سید ہے ہی نہیں, خود ہی کو سید کہلا رہا اور کہہ رہا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہاں جی ہم سید ہیں. اصل اہل بیت کون ہے آپ کو پتا ہے؟ اصل اہل بیت کون ہے, کون ہوتے ہیں سید؟ چلیں یہ بھی آج ایک علمی کوسچن ہے جو کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. ہم نے پڑھا تھا عبد مناف کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو یعنی جد امجد آپ کے, ان کے چار بیٹے تھے, ہاشم, مطلب, عبد الشمس اور نوفل. ہاشم اور مطلب جو تھے نا, یہ بہت میں آپ کو پتے کی بات بتا رہی ہوں, اس کو غور سے سنیں. ہاشم اور مطلب جو تھے یہ بھائی آپس میں بہت دوست تھے, آپس میں ان کی بنتی تھی جس کو کہتے ہیں. اور عبد الشمس اور نوفل جو تھے یہ دونوں آپس میں بہت دوست تھے. آپ دیکھتے ہیں نا ویسے بھی ایک فیملی کے اندر ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, لیکن مثلا دو بہنیں ہیں ان کا آپس کے اندر بہت زیادہ ہے, اور دو دوسری ہیں ان کا آپس میں بہت زیادہ ہے, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگتی ہے ان کی. تو ایسا اکثر ہم نے دیکھا ہے, طبیعتیں نہیں ملتی ہیں, واٹ ایور جو بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. تو ہاشم اور مطلب بہت آپس میں گہرے تھے, بہت آپس میں کلوز تھے, اور ان کی اولادیں بھی پھر اسی طرح رہی. اور عبد الشمس اور نوفل یہ بھی آپس میں بہت کلوز تھے اور ان کی اولادیں بھی ایسی رہی. جو امام شافعی ہیں نا وہ بنی مطلب میں سے تھے. اب ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی اور مطلب کی اولاد بنو مطلب کہلائی, عبد الشمس کی بنو عبد الشمس اور نوفل کی بنو نوفل. ٹھیک ہے, اچھا اب یہی صرف نہیں تھا کہ کلوز تھے, بلکہ یہ تھا کہ ہاشم اور مطلب یہ آپس میں کلوز ہے نا, یہ سمجھ لیں ایک ایک ہو گئے, اور عبد الشمس اور نوفل ایک ہو گئے. یہ ان کی آپس میں بہت لگتی تھی, آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی, ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں رہتی تھی, اور ان کی اولاد میں بھی یہی چلتا رہا. اور یہ کوئی آج تو بالکل بھی سوچنے یعنی سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں بھائیوں میں ہی اس طرح سے ہو جاتا ہے, پھر آگے ان کی اولادوں تک میں دشمنیاں ہوتی ہیں. اچھا اب کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بنو ہاشم اور بنو مطلب, کیونکہ آپ بنو ہاشم میں سے تھے, بنو ہاشم اور بنو مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فل سپورٹ کیا تھا. یاد رکھے فل سپورٹ کیا تھا. اب کیا تھا, بنو مطلب نے کیوں کیا؟ چلو بنو ہاشم سے تو آپ تھے, سمجھ آ گئی نا آپ کے کیوں کیا تھا سپورٹ؟ کیونکہ آپس میں وہ پیچھے سے جا کے مطلب اور ہاشم ایک دوسرے سے کلوز تھے, تو آگے تک یہ چل رہا تھا, یہ بس ایک بن گئے تھے یعنی ایک ہو گئے تھے. اچھا اب اس سے آگے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاں ایک اور بات بتا دوں کہ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب خبیث ایسا تھا جس نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی. ادروائز باقی جو تھے چاہے نہ ہی مسلمان ہوئے, لیکن انہوں نے دشمنی نہیں کی تھی. لیکن آپ تو سارے ہی قریشی پیچھے سے تو جا کے عبد مناف سے ہی مل رہے ہیں, سارے ہی آپ کے رشتے دار تھے, تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ان کی اولادوں میں سے پھر جو بنو مطلب اور بنو ہاشم تو اولادیں ہی ہیں, ان میں سے جو مسلمان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہلائے. اب بات سمجھ آئی کہ اہل بیت کون ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان جو تھے نا وہ بنو عبد الشمس میں سے تھے, اور جبیر بن مطعم جو تھے وہ بنو نوفل میں سے تھے, یعنی وہ دوسری طرف والے اپوزٹ سائیڈ والے تھے. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت میں سے حصہ دیا تو یہ بھی آ گئے حضرت عثمان اور جبیر بن مطعم اور بولے کہ آپ نے بنو ہاشم کو تو حصہ دیا ہے, لیکن آپ نے بنو مطلب کو بھی حصہ دے دیا. حالانکہ جتنی آپ کی رشتہ داری بنو مطلب سے ہے اتنی تو ہمارے ساتھ بھی ہے نا. ظاہر ہے بنو عبد الشمس اور بنو نوفل سے بھی تو اتنی رشتہ داری بنی پیچھے سے جا کے, تو آپ نے ان کو دے دیا اور ہمیں نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جاہلیت میں بھی اکٹھے رہتے تھے اور اسلام میں بھی ہم اکٹھے ہی ہیں. اسلام کے شروع سے, کیونکہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا نا جب یہ کیا شیب ابی طالب میں جب سب گئے تھے, تو یہ لوگ بھی ان کے بھی وہ لوگ ان کو بھی سب عذاب بھگتنی پڑی تھی چاہے نہیں بھی کوئی مسلمان ہوئے تھے, تو کیونکہ صرف اس لیے کہ وہ ان کے سپورٹر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ان کو دیا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ نے مال غنیمت میں سے ذو القربیٰ کا جب حصہ نکالا تو ان دونوں یعنی بنو حاشر اور بنو مطلب کو دیا, تو یہی آپ کے قرابت دار ہیں, یہ ذو القربیٰ ہیں, یہ آپ کے سب, یہ آپ کے اہل بیت ہیں, ان کی ساری اولادیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج, یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں. تو آج یہ آپ کو نئی چیز پتا چلی کہ اہل بیت میں کون ہوتا ہے. اور جو واقعی سید ہوگا, اہل بیت ہوگا, اس کو پتا ہوگا یہ باتوں کا, اور وہ پیچھے سے جا کے پریز کرے گا کہ میں فلاں فلاں سے میرا ہے جا کے شجرا ملتا, کس طرف سے ہے. اور جس کو کچھ بھی نہیں پتا, بس جی ہمارا نام اسی طرح کا پتہ نہیں, ہمیں تو پتا نہیں ہے لیکن ہم سید ہی کہلاتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. پھر یہ تو اتنی پریشس چیز ہے کہ جس کا ہوگا نصب نامہ پیچھے سے ملتا, وہ تو اس کو سنبھال کے رکھے گا, اس کے لیے تو بہت بڑے آنر کی بات ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس میں نیکی کا, اس میں خوبی کا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو نیکی کرے گا. نمبر ون اس کا معنی کیا ہے؟ نمبر ون اس کا معنی یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کو ملٹی پلائی کریں گے, کئی گنا زیادہ کریں گے. دس سے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ ایک نیکی کا کتنا اجر ہے, دس کے برابر, دس سے بھی زیادہ ستر گنا ہو سکتا ہے, ستر سے بھی زیادہ 700 سے بھی ملٹی پلائی کر سکتے ہیں, یعنی ایک نیکی کا 700 ٹائمز اس کا بدلہ. نزد لہو کا پیچھے بھی بات آئی ہے نا حرس الاخرہ میں, تو جو نیکی واقعی اللہ کی خاطر کی جاتی ہے حرس الاخرہ میں آپ وہ اس کا بیج ڈالتے ہیں, وہ بڑھتی ہے, بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے اور کس بیس پہ بڑھے گی, اب آپ کو پتا ہوگا خلوص کتنا تھا, خلوص کتنا تھا, اللہ کو راضی کرنے کا شوق کتنا تھا, حالات کیسے تھے, پھر بھی کیا نیکی کو. دیکھیں ایک اچھے ماحول میں, ایک سازگار ماحول میں, جو ماحول انسان کو فیوریبل, جس کو کہتے ہیں فیوریبل ماحول کے اندر نیکی کرنا وہ آسان ہے, چاہے خلوص سے کی بھی ہے اس نے بھی. لیکن دوسری طرف ایک ایک ایسا بندہ ہے جو جس کے حالات بڑے مشکل ہیں, جو ایسی جگہ پہ رہتا ہے یا ایسے اس کے اندر ماحول کے اندر ہے کہ اس کے لیے نیکیاں کرنا یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے, اس بندے کی اور اس بندے کی ایفرٹ میں کتنا فرق ہوگا. دونوں چاہے نیکی ایک ہی کریں لیکن دونوں کی نیکی میں, سٹرگل میں, ایفرٹ میں, حالات میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کے ریوارڈز فرق ہوں گے. ایک کے لیے $100 نکالنا بھی بہت بڑی بات ہے, دوسرے کے لیے 1000 نکالنا بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس نے بھی 100 دیا, اس نے بھی 100 دیا, ایک کا 100 کتنے بڑے اس کو مقام تک پہنچا دے گا اور اس کا اجر کہاں تک پہنچے گا. تو جتنی جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اجر بڑھ جائے گا. اور ایک بات اور, یہ بڑی پیاری بات ہے کہ یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کسی کی ایک نیکی کو اتنا پسند فرما لے کہ اس کے ایک عمل کے پیچھے ہی اس کو جہنم سے آزاد کر دے, جنت میں داخل فرما دے. کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ جی حدیث ہے نا کہ ایک بندہ ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے, ایک بات صرف نکالتا ہے, کوئی ایک اس نے بات ایسی کہہ دی, اللہ کو اتنی پیاری لگی اس کی وہ بات کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجے اس کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمارے پاس عمل تو کوئی زیادہ نہیں ہے، اللہ کسی بات کو پسند فرما لے، تو کوئی ایک بات بھی ہو سکتی، کوئی ایک عمل بھی ہو سکتا ہے، اتنا اس کو بڑھا دے کہ اسی سے اس کو جنت مل جائے، سبحان اللہ. وہ بے نیاز ہے نا، وہ غنی ہے، وہ دینتے وقت ایسے تھوڑی ہے ہماری طرح بخل کر کے، نہیں نہیں اتنا نہیں دینا، اتنا دینا، اتنا نہیں کرنا. ہم تو کس طرح دیتے ہیں؟ اب ابھی جو جیسے ہم نے بات کی مثلا ہے کہ کسی نے $1,000 کا کام کیا، یا چلو کسی نے ہمارے گھر کی صفائی کی ہے، ہم اس کو کتنے کے پیسے دے دیں گے؟ ٹپ میں بھی آگے سے آگے بہت دیں گے، 100 دے دیں گے، 200 ٹپ دے دیں گے، اس سے زیادہ کیا دیں گے؟ یعنی جتنی، اگر $100 کا اس نے میرے گھر کا کام کیا، میں $100 اس کو دوں گی اور ساتھ ٹپ میں چلو 100-200 دے دوں گی، اول تو یہ بھی بڑا مشکل. لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو $1,00,000 دے دوں؟ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بھائی ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ہے نہیں یا کیا، نہیں یہ نہیں بات ہو رہی. مثلا ہم بہت ملینئر ہیں، بہت بلینئر ہیں، پھر بھی کوئی ملینئر بھی نہیں ایسے کرتا کہ وہ $100 کا کوئی کام کرے تو اس کو 1,00,000 دے دے، 10,00,000 دے دے، ایسے نہیں کوئی کرتا نا. انسانوں کی یہ بس میں ہی نہیں ہے، چاہے وہ بلینئر بھی ہو اس کی یہ بس میں ہی نہیں ہے. وہ تھوڑا اسے اوپر دے سکتا ہے، پر ایسا نہیں دے سکتا کہ جیسے یہاں پہ کہ ایک کلمہ اس نے منہ سے بولا اور اس کو اس کی وجہ سے جنت کے وہ درجے مل گئے، سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالی کا غنی ہونا، وہ ایسے عطا فرماتا ہے. دوسرا ایک اور بھی اس میں معنی بنتا ہے، دونوں ہی معنی بنتے، یہ نہیں کہ آئیدر اف یہ یا اور دیٹ، بلکہ دونوں معنی بنتے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اور یہ بھی معنی بہت سمجھنے والا ہے، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اور نیکیاں بڑھا دیتا ہے، اور نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے. اس کے لیے ایک نیکی نہیں پہ رہتی، وہ پھر دوسری کرتا ہے، پھر تیسری کرتا ہے، پھر چوتھی کرتا ہے اس کے لیے، یعنی نیکیوں کے ڈورز کھل جاتے ہیں. ایسے سمجھ لیں کہ نیکی جو ہے نا، اس کو ایسے سمجھ لیں میگنیٹ ہے، آپ ایک کریں گے نا یہ اور نیکیوں کو اٹریکٹ کرے گی، آپ وہ بھی کریں گے ان کے بھی میگنیٹ آ جائیں گے، اور کو اٹریکٹ کرے گی. آپ ایک اچھی سی فجر کی نماز بڑے پیارے طریقے سے پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے چلو ہاں اتنی اچھی نماز پڑھی، آئیے اب دل کر رہا ہے ذکر بھی اچھا سا کروں، اچھی سی دعائیں پڑھوں، پھر آپ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو آج بس اتنی اس کا نیکی کا افیکٹ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت پہ، پھر دل کرتا ہے اچھا چلو پھر قرآن بھی کھول لیتی ہوں، آج یہ بھی پڑھ لیتی ہوں. دیکھیے ایک نیکی نے دوسری کو اٹریکٹ کیا، ایک نیکی دوسری کا دروازہ کھول دیتی ہے. جیسے گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو ہوتا ہے کہ یہ تو کر ہی لیا، چلو آپ دوسرا بھی کر لیتا ہوں. مثلا ایک انسان ایک غلط جگہ پہ گیا، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اس کلب میں جا ہی رہا ہوں نا، ایک نائٹ کلب ہی ہے نا، اس میں جانا ہی ہے نا. جب وہاں چلا جاتا ہے، اچھا چلو یہاں پہ چلو تھوڑا سا ناچ گا لیتا ہوں، اچھا یہ کر لیا، اچھا تو چلو تھوڑی سی ایک شراب کی چسکی لے لیتا ہوں، اچھا یہ کر لیا تو اسے یعنی ایک گناہ پہ رکتا نہیں ہے، پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ایک نیکی شروع کرتے ہیں. آپ میں سے کئی لوگ صرف کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ انرول ہوئے، آج اللہ آپ لوگوں سے لے رہا ہے کام آگے، آپ نے تو ایک شروع کی تھی نا، آپ نے ایک قدم رکھا تھا نا، اللہ نے کیسے تھام لیا، کیسے نیکیوں کے دروازے کھول دیے. آج وہی لوگ جی پی ایل بن گئے، آج وہی لوگ آگے لوگوں کو بتانے والے بن گئے، آج وہی لوگ ہیں کہ وہ کتنے کام اور نیکیوں کے کرنے والے بن گئے، دوسرے اور کئی کام کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایک نیکی سے. تو پھر انسان نیکی کرنے میں سستی نہ کرے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کون سی نیکی کتنے ہیں اور دروازے کھول دے. تو ایک معنی سمجھ لیا نا، نیکی کا اجر اللہ تعالی بڑھا دے گا، دوسرا معنی مزید نیکیوں کی توفیق دے دے گا، نیکیاں کرنا آسان کر دے گا، نیکیوں کے اندر سہولت دے دے گا. کیونکہ اگر اللہ نہ آسانی کرے نا، اللہ نہ سہولت دے، اللہ نہ کروائے نا، تو میں اور آپ جتنے مرضی پلاننگ کرتے رہے، بہت سارے لوگوں کی پلاننگز ہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہاں جی ہم بھی پڑھ لیں، ہم بھی کچھ سیکھ لیں، ہاں دل بڑا کرتا ہے، بڑا دل کرتا ہے، بہت کہتے ہیں، نہیں رستہ نہیں ان کے لیے کھل رہا، توفیق اللہ دیتا ہے. تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے جب تک نہ مل جائے، اس وقت تک انسان نیکی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. یہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتی، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. میں تو ہم تو ایک لفظ بھی بول نہ سکوں میں تو، اگر اللہ کی دی بھی توفیق نہ ہو. وہی کام اتنا بھاری ہو جاتا ہے، وہ لوگ دوسرے اتنے آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیسے اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں، ہمیں تو بڑا ہی مشکل لگتا ہے، وہ کیسے آسانی سے کر رہے تھے. اللہ نے ان کے لیے سہولت پیدا کر دی، اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی. تو آسانیاں بھی اللہ کرتا ہے. اللہ پھر نزد لہو فیا حسنہ میں کیسے کرتا ہے، اس کے اندر اس کی خوبی بڑھا دیتا ہے. حسنہ خوبی ہے نا، اللہ اس نیکی کی خوبی بڑھا دیتا ہے، اس کو اتنا آسان کر دیتا ہے اس کے لیے. وہ کہتا ہے مجھے اتنی مشکل لگتا. کئی لوگوں کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا نہیں مشکل لگتا، کئیوں کے لیے فجر پڑھنا ہی مشکل، فرض بھی نہیں پڑھ پاتے. تو یہ کیا فرق ہے، دونوں ہی انسان ہے نا، ایک ہی ٹائم پہ سوتے. تو اللہ سہولت دے دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے. پھر اور ایک بات بھی یاد رکھیں، جو نیکی آپ روٹین سے کرتے رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آسانی دے دے گا. جہاں آپ نے نیکی کو چھوڑا، ایک دن چھوڑیں گے، دوسرے دن چھوڑیں گے، یاد رکھیں تیسرے دن وہ نیکی کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. آپ چھوٹی سی اگزامپل دیکھیں، ہمارے جب ایام آتے ہیں، ہماری بریک آ جاتی ہے، اس کے بعد ہی وہ جو نماز ہم پہلے پڑھ رہے تھے، اچھی بھلے پڑھتے تھے، اس کو ہی پڑھنا ذرا تھوڑا سا بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ روٹین نہیں رہتی. تہجد میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ روٹین نہیں رہتی، کیونکہ چھ سات دن اس وقت سوئے رہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، بہت سے لوگ اچھے بھلے کلاس میں چل رہے ہوتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، بڑے شوق سے پڑھ، کہیں بیچ میں ویکیشن آ گئی، کہیں چلے گئے، یا گھر میں مہمان آ گئے، دو تین ہفتے کی جی بریک لے لی. اب تین ہفتے کی بریک کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں نا، ان کا جی نہیں چاہتا کلاس میں آنے کا. کیا وجہ ہے؟ نیکی جب مسلسل کرتے رہیں گے تو اس میں سہولت ہوگی، اس میں خوبی آ جائے گی. چھوڑ دیں گے، گیپ آئے گا، بریک آئے گا، شیطان اتنا تیز ہے نا، واپس آنے نہیں دے گا. آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں، ایک دو ٹیسٹ چھوڑتے ہیں، ایک چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، جی یہ مصروفیت، بچوں کی چھٹیاں ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، چلو جی وہ اس کے بعد کریں گے، اس کے بعد کریں گے. دو تین چھوڑے، اس کے بعد کیا ہوا؟ بس پھر اب جی نہیں چاہتا کرنے کا. اب سارے ہی چھوٹے ہیں، جہاں پہ دو تین چھوٹ گئے، چلو پھر یہ بھی چھوڑ ہی دیتی ہوں. یعنی یہ ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پھر وہ بھاگتے کس وجہ سے ہیں، یہ ہمیں ان کے فیڈ بیک سے خود پتا چلتا ہے. پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں ایسا ہے کہ اب ہم یہ نہیں کورس کریں گے، اب جب کوئی نیا شروع ہوگا نا پھر ہم کریں گے، کیونکہ اب ہماری اتنی بریک آ گئی ہے. آپ دیکھے لیں نا، گاڑی پٹڑی سے اتر گئی نا، ایک دفعہ دوبارہ چڑھانا بڑا مشکل ہے، تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور نادان یہ نہیں سوچتے جو اگلا کورس آئے گا اس میں بھی تو مجھے کہیں ویکیشن پہ جانا ہوگا، کہیں میرے مہمان آئیں گے، کہیں بچوں کی چھٹیاں ہوں گی، کہیں کچھ تو ہوگا نا، پھر اس وقت کیا کروں گی؟ یا ہر دفعہ کورس ہی چھوڑتی رہوں گی. اور بہت سارے لوگ ہیں ہر دفعہ کورسوں میں آتے ہیں، ہر دفعہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب پھر گیپ آ گیا، پھر اب اگلا کورس شروع ہوگا پھر کریں گے، اب پھر کوئی شروع کیا پھر دو چار پاروں کے بعد گیپ آ گیا. تو ایک آدھ دفعہ اگر کبھی کسی اشد مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا بھی پڑے تو فوری کوشش کیا کریں کہ واپس ٹریک پہ آ جائے. جتنے دن گزرتے جائیں گے یاد رکھیں آپ دور ہی ہوتے جائیں گے. استقامت پھر آتی نہیں ہے، تو خود اپنے سے انسان کو عہد کرنا چاہیے کہ میں نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنا، ناغا نہیں کرنا. اگر میں استقامت چاہتی ہوں، اگر میں چاہتی ہوں اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اگر میں چاہتی ہوں اللہ میرے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتا چلا جائے، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ سے عہد کیجئے، کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے کہیں. آپ دیکھ لیں، آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، اتنی دیر کلاس لیتے ہیں، کئیوں کے لیے یہ تین گھنٹے بیٹھنا اتنا مبھاری ہے، اتنا مشکل ہے. یہ کس نے آپ کو سہولت دے دی اور آپ کے لیے آسانی کر دی؟ کہ ہماری کلاس کے ہی لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تین گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں. ان کے لیے کس نے آسانی کی؟ دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو کیوں بھاری لگ رہا؟ ان کے لیے آسانی اللہ نے کر دی، کیونکہ یہ استقامت سے چلتے رہے. تو نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اللہ پھر استقامت بھی دے دیتا ہے، آپ تو چلتے رہے نا. تو یہ معنی آپ کو سمجھ آ گئے نا، ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالی بخشنے والا بھی ہے، بڑا قدردان بھی ہے. اچھا، بخشنے کا تعلق کس سے ہے؟ گناہ سے. اور قدردانی کا تعلق کس سے ہے؟ نیکی سے. یعنی شکور یعنی اللہ تعالیٰ جب تم کوئی نیکی کرو گے نا, اللہ اتنی قدردانی کرتا ہے, اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, چڑھاتا ہے, اس کو پالتا ہے. اور گناہ ہو جائے انسان سے تو جو معاف کرانا چاہے, یعنی کہ خود بخود آٹومیٹک معاف ہو رہے ہیں. ادھر ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, وہاں پہ ایک وہ ڈیلیٹ کا بٹن چل رہا ہے اور معاف ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے اعمال نامے سے. ایسا نہیں ہے جی. ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بس وہ بس معاف, ہماری معافی ہو جانی ہے, ہم جتنے مرضی کرتے رہے. وہ آپ نے چاہی بھی ہے معافی؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ معاف کر دے؟ اگر چاہتے ہی نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کہتے رہنا, اللہ کو للکارتے رہنا گناہ کر کر کے, اور پھر کہنا کہ نہیں وہ معاف بھی کرتا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اللہ کو بہت معاف کرنے والا پائیں گے. ایک قدم جو اس کی طرف بڑھاتا ہے وہ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے. آپ چل کے جائیں گے وہ دوڑ کے آئے گا آپ کی طرف. وہ اتنا غفور ہے, تو وہ بخشش فرمانے والا ہے. اور وہ شکور, دیکھیں شکور اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی کرتا ہے نا, تھوڑا سا چھوٹا سا بھی کرتا ہے تو اس کو بھی بڑی قدر کے ساتھ کوئی لے. ایسے نہیں کہ یہ کیا چھوٹا سا اتنا, یہ کوئی میری شان کے لائق ہے, یہ ایسا کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حق ادا کر سکے, چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی عبادت کا حق, اس کی نعمتوں کا حق, اس کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. لیکن چلو ہم سوچیں کہ پھر بھی اگر ہم بہت اللہ تعالیٰ بڑا شکور ہے, اور ہم سوچیں چلو پیغمبروں نے تو پھر بھی کچھ کیا, ان کی عبادت تو پھر بھی کوئی لائق تھی, کوئی ورتھ تھی, کوئی ان کے تو عمل ایسے تھے واقعی کہ کوئی کسی کام کے تھے, یا صحابہ کرام ہیں یا اولیاء اللہ ہیں یا وہ, لیکن یہ تو ایک لمیٹڈ سی جماعت ہے. بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو بس جیسے تیسے نکمے کام کرتے ہیں. ان کے تو قبول ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پیغمبر ہیں, ان کے تو واقعی ان کے لائق ان کے کام ہیں جیسے وہ تھے شان والے, اسی طرح پیغمبروں کی کام بھی اتنے ہی شان والے اور بلند تھے. گو کہ اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا ہوتا پھر بھی, لیکن پھر بھی ایکسلنس کے لیول کے تو تھے نا. اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے فرماتا ہے کہ میں اشکور ہوں, میں قدردانی کرنے والا ہوں. تم چھوٹا سا بھی کر کے لاؤ گے میں اس کو بھی قدر سے لوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا تو مجھے, کیونکہ اللہ غنی ہے نا, اس کو ضرورت تھوڑی ہے. اس کو کوئی ہماری نمازوں کی ضرورت ہے, کوئی ایسے ٹوٹی پھوٹی باتوں کی ضرورت ہے, پھر بھی وہ شکور ہے, وہ قدردانی کرتا ہے, وہ پھر بھی اس کو قبول کر لیتا ہے عام لوگوں کے جو نیک اعمال ہوتے. ورنہ اس لائق نہیں ہوتے عام لوگوں کے نیک اعمال, چاہے وہ کتنے ہی نیک لوگ ہوں, عام لوگوں کے نیک اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ کہاں وہ رب العالمین, اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے عمل, کہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں ہمیں خود پتا چلتا ہے کہ اتنی اس کے اندر کمیاں رہ جاتی ہیں, اس کے اندر وہ جاتی ہیں, کہاں یہ اس طرح سے کر سکتے. کوئی امت ہی بھی نہیں کر سکتا. ہاں صحابہ کی بھی شان بلند ہے, باقی لوگوں کا کہاں کوئی مقام ہے, کوئی حال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اشکور ہے, تو غفور اور شکور, اور وہ اس بیس پہ قبول کر کے اور جنت عطا فرمائے گا. جنت بھی سوچا جائے تو کیا ان کاموں کے اوپر جو انسان کرتے ہیں کیا ان کے اوپر جنت مل سکتی ہے؟ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ایک گھر کے کام کی صفائی کے لیے آپ نے 1 لاکھ نہیں دے سکتے آپ, تو کہاں یہ کہ ٹوٹی پوٹی کوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے عمل, اس کے بدلے میں لوگوں کو جو جنت ملے گی, تو کیا اس قابل ہیں یہ اعمال؟ لیکن تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اشکور ہے, تب ہمیں سمجھ آتی ہے اس اللہ کے نام کی. کہاں اس کے انعامات, کہاں اس کی قدردانی. یہ قدردانی تو ہے کہ جنت جیسی نعمت دے دے, جبکہ لوگوں کے تو گناہ بھی اتنے ہوتے ہیں, نیکیاں تو صرف نیکیاں ہی تھوڑی ہیں کہ ساری نیکیاں بھی اتنی قابل نہیں ہیں, اور گناہ بھی ساتھ ہیں. وہ معاف بھی کرتا ہے اور اس ساتھ نیکیوں کی قدردانی بھی کرتا ہے.